السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي اللف الواسع والعقاب الشديد، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سید الاولین والآخرین سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده و رسوله بالہدا و دین الحق ارسلہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا زبرن درود پاک پڑھ لیجئے. اللهم صل على سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. فإن فضل رسول اللہ لیس له حد فیورب عنہ ناطق بفمی منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم ثم رضا عن ابی بکر و عن عمر و عن علی و عن عثمان ذی الکرم مولا صلی و سلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب سر تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. میں دوراجی برادری کے تمام بزرگوں کو اور اس علاقے کی تمام کمیٹی کے افراد کو اور اس برادری کے تمام نوجوانان اہل سنت کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس بات پر کہ انہوں نے ایک دفعہ پھر اپنے اسلاف کی تاریخ کو اور اپنے ایمانی جذبے کا اظہار کرتے ہوئے سب سے بزرگ و برتر ذکر باد انبیاء حق چار یار کانفرنس ایک دفعہ پھر انہوں نے منعقد کی. اللہ رب العالمین ان تمام حضرات کو بے بہا سعادتوں نعمتوں اور عافیتوں سے مالا مال فرمائے. اور میں بہت مشکور ہوں کہ اس حوالے سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ یہ عظیم بزم کو انہوں نے سجایا اور آنے والی نسل کو اس بنیادی نظریے اس بنیادی عقیدے سے جس پر ہماری نماز ہمارا کلمہ ہماری آخرت موقوف ہے اس کی تمیز اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے بتانے کے لیے اس بزم کو انہوں نے منعقد کیا. الحمدللہ ہر سال ہی تقریباً یہ ساتویں یا آٹھویں سالانہ حق چار یار کانفرنس ہے جس میں کوشش کی جاتی ہے کہ ہم اپنی ہنگامہ زندگی سے وقت نکال کر ان بنیادی سبق کو یاد رکھیں ان بنیادی باتوں کو یاد رکھیں جس پر ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے. کیونکہ اگر اس میں کمی آ گئی تو ہر چیز متزلزل ہو جائے گی، ہر چیز بکھر جائے گی، ہر چیز منتشر ہو جائے گی. اور عقیدے کے اگر یہ بنیادی اساس بنیادی اصول اگر مستحکم اور مضبوط رہیں تو یقیناً اللہ رب العالمین اس کے صدقے کوتاہیوں کو اس کی رحمت درگزر فرمائے گی اور اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے گی. حضرات گرامی، جس ذکر کو کرنے کے لیے آج یہ بزم منعقد کی گئی ہے، ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک انبیاء کے ذکر کے بعد سب سے بزرگ ذکر ان چار یاروں کا ہے. بولیے سبحان اللہ. ہمارے وہاں الحمدللہ قدیماً اہل سنت ہمارے مشائخ ہمارے علماء ہمارے وہاں یہ ترتیب ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ امت کا ترجمان گروہ جو ہے وہ اہل سنت ہے، امت مصطفیٰ سے مراد ہی اہل سنت ہے، امت وسط سے مراد ہی اہل سنت ہے. تو لہذا اگر میں اہل سنت کہوں تو آپ کسی فرقے کی طرف ذہن کو نہ لے جائیں، بلکہ یہ امت مصطفیٰ ہی کی اصل تصویر ہے. اور امت مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی خصوصی لقب کے ساتھ یاد کیا جائے تو اسے اہل سنت کہا جاتا ہے. میرے دوستو، اہل سنت میں الحمدللہ یہ چیزیں قدیمن ہیں کہ ہم اپنے اسلاف، اپنے مشائخ، اپنے علماء اور وہ عظیم ہستیاں جن کے توسط سے، جن کی وساطت سے، جن کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا، دین کی باتیں ہم تک پہنچی، اسلام کے نظریے ہم تک پہنچے، اور آج الحمدللہ اگر ہم نمازی ہیں، روزے دار ہیں، اور اصل میں یہ کہ آج ہمارے دل میں اگر ایمان ہے تو ان ہستیوں کے صدقے ہیں کہ جو آج اپنی مزاروں میں آرام فرما رہے ہیں. تو الحمدللہ اہل سنت اپنے تمام اکابر کا ذکر، ان کی منقبت، ان کی شان، جو اللہ نے ان کو مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور جو مسلم مستند ذرائع سے آج تک امت تک پہنچا ہے، اس کو ذکر کرنے کا بڑا اہتمام کرتے ہیں. جس طرح کہ ایک بڑی محفل ہمارے وہاں ہوتی ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے ذکر کی، 11ویں شریف. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ رجب شریف کے ابتدائی تاریخ کے اندر حضور خواجہ خواجگان عطا رسول سلطان ہند سرکار خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ عنا کا عرس مبارک ہوا. اسی طرح آگے چل کر شعبان المعظم میں حضرت امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کا درجہ بدرجہ، یعنی جو ہم سے قریب ہیں، ہمارے مشائخ میں، ہمارے استاذوں میں، ہمارے محسنین میں، وہاں سے لے کر اوپر تک الحمدللہ تشکر کا اور ان کی عقیدت کو دل میں بسانے کے لیے، تاکہ عقیدت اگر دل میں آئے گی، ان سے تعلق دل میں آئے گا، تو پھر ان کی دیوی تعلیم پر عمل کرنا بہت آسان ہو جائے گا، اور ذہن جو ہے وہ شک سے، شبے سے پاک ہو جائے گا. اور ذہنوں کو جو شک و شبے سے پاک کرنے والی چیز جو ہے وہ محبت ہے، وہ عقیدت ہے، کیونکہ یہی وہ محبت و عقیدت ہے تو یقین تک لے جاتی ہے، اور جب یقین دل میں آ جاتا ہے تو شک ختم ہو جاتا ہے. ایمان کا سب سے بڑا دشمن شک ہے، اور ایمان اصل میں تصدیق اور یقین کا نام ہے، اور یقین پیدا ہی اکابر کی محبت سے ہوتا ہے، اور یہی وہ اکابر ہے جن کی محبت ہمیں رسول اللہ کی بارگاہ تک لے جاتی ہے، اور حضور کی محبت ہی اصل میں ہمیں اللہ تک پہنچاتی ہے. بلکہ یہ سارا سلسلہ اگر دیکھا جائے، یہ قرب کی منزلوں میں عرض کر رہا ہوں، اگر یہ سارا سلسلہ دیکھا جائے تو دراصل یہ اللہ ہی کی محبت کی کڑیاں ہیں جو مختلف صورتوں میں ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں. آگے چلنا چاہوں گا اس حوالے سے تاکہ آپ اپنے مختصر وقت کے اندر زیادہ باتیں دین کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کریں، اور آج میں چاہوں گا کہ اس عقیدے کے حوالے سے چند بنیادی باتیں عرض کریں. یوں تو الحمدللہ 6 سے 7 سال سے الحمدللہ یہ ہمارے نوجوان دورہ جی کے غیرت مند سنی بچے جو ہیں الحمدللہ، اور ان کے اوپر سرپرستی کرنے والے جو اہل محلہ ہے، برادری کے جو عاشقان رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان کی اعانت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، ممد ہیں. تو کوشش یہ کی جاتی ہے الحمدللہ 7 سے 8 دروس کے اندر ہم نے اس عقیدے کے مختلف جہتوں کو ذکر کیا اور مختلف حیثیتوں کو ذکر کیا. لیکن آج ایک نئے طرز سے میں آپ کی خدمت میں بات عرض کرنا چاہوں گا، اور اس سے پہلے، سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیجیے جس طرح میں نے عرض کیا کہ ہمارے وہاں سب سے بڑی اور سب سے اہم ذکر جو ہے وہ انبیاء کے ذکر کے بعد ان 4 یاروں کا ذکر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کی خدائی میں انبیاء کے بعد جن کا رتبہ سب سے بڑا ہے بالترتیب سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا مرتضی رضی اللہ عنہ. یہ جملے ذرا میرے توجہ کے ساتھ آپ سنیے اور اس پر ذرا غور کیجئے جو بات میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس پر ہمارے عقیدے اور ایمان کا دار و مدار ہے. یہ ذکر غوث اعظم کے ذکر سے بھی بلند ہے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ آج دوراجی برادری کے یہ غیرت مند سنی نوجوانوں نے اور بزرگوں نے آج کی یہ محفل کو منعقد کر کے یہ بتا دیا کہ 4 یاروں کا ذکر کر کے بتا دیا کہ اس میں غوث اعظم کا ذکر بھی شامل ہو گیا، اس میں خواجہ صاحب کا ذکر بھی شامل ہو گیا، اس میں اہل بیت کا ذکر بھی شامل ہو گیا، اس میں سارے سلسلوں کا ذکر شامل ہو گیا ہے. اس لیے کہ وہ سارے سلسلے جن ذاتوں کو ہم متفرق طور پر ذکر کر رہے تھے, جب ان کو جمع کر کے جس ذکر کو ہم جمع کرتے ہیں تو وہ چار یاروں کا ذکر ہوتا ہے. کیونکہ جو غوث اعظم کا عقیدہ ہے وہی بھی بیان ہوگا, جو داتا صاحب کا عقیدہ ہے وہی بیان ہوگا, جس بات کی بنیاد کے لیے خواجہ غریب النواز نے جو عقیدہ لوگوں کے دلوں میں راسخ کرنے کے لیے اپنا وطن چھوڑا, اپنا علاقہ چھوڑا اور کفر سے جنگ موڑ لی اور اجمیر کی سرزمین پر آئے, تو جس پیغام کو لے کر خواجہ غریب النواز آئے آج الحمدللہ وہی ذکر ہو رہا ہے. تو گویا کہ چار یاروں کا ذکر یہ سارے بزرگوں کا عرس ہے, کیونکہ سارے بزرگ انہی کی طرف لے جانے والے ہیں, انہی کے ترجمان ہیں, انہی کے خادمین ہیں, انہی کے دربار کے خدام ہیں. تو آج ہم مزاروں میں سونے والے اربوں کھربوں اولیاء کاملین کو سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں کہ ہم ان کے مخدوموں کا, ان کے مقتدا کا, ان کے اماموں کا ذکر کر رہے ہیں اور وہ چار یار. سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو لہذا آج کا یہ ذکر جس طرح سرکار دو عالم, اس کو یوں سمجھیے آپ کہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ذکر کرتے ہیں تو پھر سارے انبیاء کا ذکر ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو سارے انبیاء کا ذکر ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ سب کے مقتدا ہیں, آپ سب کے امام ہیں, آپ سب کے مرشد ہیں. حضرت ابراہیم کا اگر کوئی ذکر کرے تو پھر تقاضا یہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کا بھی ذکر کیا جائے. حضرت موسیٰ کا اگر انفرادی ذکر کرے تو پھر تقاضا ہوتا ہے حضرت عیسیٰ کا بھی ذکر کیا جائے. حضرت عیسیٰ کا انفرادی ذکر کرے تو تقاضا یہ ہوتا ہے کہ حضرت نوح کا کیا جائے. لیکن اگر جناب سید عالم کا ذکر کیا جائے تو پھر تقاضے نہیں ہوتے, اس لیے کہ وہی ذکر سارے ذکروں کا جامع ہے اور اسی کی روشنی یہ مختلف پیمانوں میں نظر آ رہی ہے. تو اسی ترتیب سے آپ سنیے کہ اگر کوئی غوث اعظم کا ذکر کرے تو تقاضا ہو تو کہ خواجہ صاحب کا ذکر کب ہوگا, خواجہ غریب النواز کا ذکر کرے تو تقاضا ہو کہ داتا صاحب کا ذکر کب ہوگا, ان تمام اولیاء کا ذکر کرے تو پھر تقاضا ہو کہ امام حسن کا ذکر کب ہوگا, امام حسن کا ذکر کریں تو تقاضا ہو کہ کربلا والے شہیدوں کا ذکر کب ہوگا, ان کا ذکر کریں تو پھر تقاضا ہو کہ عشرہ مبشرہ کا ذکر کب ہوگا. لیکن چار یاروں کا ذکر کر کے اور پھر اس میں خاص صدیق اکبر کا ذکر کر کے یہ سارے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہ سارے خدام ہیں, نائبین ہیں, بعد والے ہیں, نیابت میں ہیں. اصل جو ہے وہ یہ چار یار ہیں, چار یاروں میں دو شہین ہیں, دو میں صدیق اکبر ہے, جن کو ہم کہتے ہیں کہ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ یہ بات ہے اتنی ضروری ہے جیسے نماز ضروری ہے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ کیوں؟ کیونکہ شریعت مطہرہ نے مزاج ہی, میں نوجوانوں سے خطاب کر رہا ہوں اس وقت, آپ سمجھدار لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں, توجہ کریں کہ شریعت مطہرہ نے مزاج ہی یہ بنایا ہے کہ خاص قسم کے ایک فارمیلٹی نہیں کہ بس یہ کرو تو یہ دین ہے, نہیں, شریعت نے مزاج یہ بنایا ہے کہ جس طرح یہ فلاں فلاں چیز پر باقاعدہ فزیکل طور پر اور اپنے عملی طور پر اس کا کام کرنے کا نام دین ہے, تو یہ ہستیاں ہیں, ان کے درجوں کو قبول کرنا اور ان سے محبت کرنے کا نام بھی دین ہے. ان دونوں کو ذکر کر کے, یعنی تعلیم اور مناقب دونوں کو ذکر کر کے دین کو مستحکم کیا گیا. ایک بات اور, کیوں نہ ہو, یہ وہ ہستیاں ہیں میرے دوستو, یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن پر نمازیں ناز کرتی ہیں. اگر نماز دین کا ستون قرار دیا گیا تو میرے اور آپ کی نماز کی تحسین نہیں ہوئی, نماز کی تحسین بھی ہوئی ہے تو چار یاروں کی ہوئی ہے. اگر مومن کے شعار اور اظہار کے لیے تعلیم اور عبادات کے جو تقاضے بتائے گئے ہیں تو میرے دوستو اگر وہ کہیں پر مکمل اپنے کمال پر نظر آتی ہیں کہ ایسی نماز ہونی چاہیے, کلمہ ایسا ہونا چاہیے, تقوی ایسا ہونا چاہیے, خدا خوفی ایسی ہونی چاہیے, عشق رسول ایسا ہونا چاہیے, تلاوت قرآن ایسا ہونا چاہیے, رات کو یاد گزاری ایسی ہونی چاہیے, روزوں میں استقامت ایسی ہونی چاہیے, قلبی تطہیر اور تقوی ایسا ہونا چاہیے, تو میرے دوستو یہ تمام باتیں اگر مجسم کہیں پر رنگ میں نظر آتی ہیں تو وہ چار یاروں میں. تو گویا کہ یہ چار ذاتیں ایسا آئینہ ہیں جس میں سارا دین چمکتا ہوا نظر آتا ہے. قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ کلمہ پڑھ لیا کہاں تک تقاضا چار یاروں جیسا ہو. ورنہ تو ہر بندہ جانتا ہے کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ فرماتا کہ نہیں یہ تو کلمہ ہے لیکن اس کا ڈھنگ کیسا ہو، فرما جو چار یاروں کا تھا، اس پر چرن کیسا ہو، انداز کیسا ہو، اظہار کیسا ہو، تقاضا کیسا ہو، اعلان کیسا ہو، استقامت کیسی ہو، جوش اور ذوق اور مزہ اور حلاوت کیسی ہو. فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ان چار یاروں کی طرح ہو. تو گویا کہ کلمہ بھی اگر ہمارے لیے ممتاز اور ہمارے لیے کوئی مثال ہو کہ جس کے ذات کو دیکھ کر ہم اس کی ادائیگی، اس کے عمل اور اس کے عمل اور اس کی ہر فرمان اور اس کی ہیئت کو دیکھ کر ہم قبول کریں، تو میرے دوستو وہ چار یاروں کی زندگی ہے جن کی زندگیوں سے کلمہ ظاہر ہوتا ہے، نمازیں ظاہر ہوتی ہیں، ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے نمازوں کو بھی ایسے حق پر ادا کیا کہ خدا نے خود کلام میں ان کی تعریفیں کی، روزے کو ایسے استقامت سے رکھا کہ خدا نے ان کی تعریف کی، دین کی سربلندی کے لیے انفاق، مال کو خرچ کرنا، جان کو خرچ کرنا، اس انتہا پر جا کر کیا کہ رب نے فرمایا کہ اب معیار جو خرچ کرنے کا ان کی ذات بن گئی، بس اب کلمہ پڑھنے کا جو معیار بن گیا وہ یہ بن گیا کہ یہ تو ہے لیکن معیار یہ ذاتیں ہیں، ان کی طرح پورا انداز کلمے کو زبانی ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ خارج کے اندر اس کے اظہار کے یہ تقاضے بھی ہونے چاہیے. تو الحمدللہ اس میں ہوتا کیا ہے ان محافل میں کہ ہم ان کی عبادتوں کو ذکر کرتے ہیں، ان کے ایمانی استقامت کو ذکر کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے تعلق کو ذکر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں عبادتوں کا جو اخلاص تھا ان کا اس کو ذکر کرتے ہیں. تو یہ تقویٰ خود اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے میری اور آپ کی نمازوں کو اس سے پیچھے کیا اور ان کی اداؤں کو اس سے بھی بلند کر دیا. تو میرے دوستو یہ وہ عظیم ذکر ہے جو ہمارے ایمان کی اساس ہے اور ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی مومن ہو اور وہ حضرت ابوبکر سے محبت نہ کرتا ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی مومن ہو فاروق اعظم سے عقیدت نہ رکھتا ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی مومن ہو وہ عثمان علی سے محبت نہ کرتا ہو. لیکن محبت کے لیے مراتب سامنے ہونے چاہیے، درجے سامنے ہونے چاہیے. ایک بات اب سن لیجیے یہاں پر، یہ تو میں نے وہ بات بتائی کہ ان کا رتبہ قبول کرنے کے حوالے سے جو ہم کریں گے، ان کی ذات کو ان سے محبت کریں گے، ان کا احترام کریں گے، یہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن اس میں ایک حساس پہلو یہ ہے جو دین نے متعین کیا ہے کہ یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں. محبوب کی صحبت میں بیٹھ کر پیار کیے جانے میں، مقتدا بنائے جانے میں، امام بنائے جانے میں، اپنا مرشد بنائے جانے میں، یہ سب ہیں تو ایک جیسے ہیں. لیکن فرما ان میں جو ان کے مرتبوں میں فضیلت ہے اور جو درجے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں. جیسے رسول سارے اللہ کی طرف سے آئے ہیں لیکن فضیلت میں ایک جیسے نہیں ہیں، جس طرح رسولوں کو رسول ماننا ضروری ہے اس طرح ان کی فضیلتوں کا اقرار ضروری ہے. چار یار کانفرنس کس لیے جاتی ہے کہ صحابہ سے صرف محبت کافی نہیں، ان کے بلند درجوں کی جو ترتیب ہے اس کو قبول کرنا بھی لازم ہے. سمجھ رہے میری بات؟ اگر کوئی پیر ہو اور وہ یہ کہے، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کیونکہ آج ہمارے وہاں دو نمبریاں بھی بہت چل رہی ہیں نا، کوئی پیر صاحب ہو اور وہ یہ جملہ کہیں کہ جی میں ابو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت کرتا ہوں، سارے احترام کرتا ہوں، سب کرتا ہوں، لیکن میں فلاں صحابی کو حضرت ابو بکر سے بڑا جانتا ہوں، تو وہ شیطان ہے. کون ہے جی؟ کسی مسئلے میں یہ بات کر، میں بہت نیچے اتر کے جملہ کہہ رہا ہوں اور ایسا ہوتا ہے. میں ہاشمی ہو کر یہ بات آپ سے کر رہا ہوں، تیری سلامت کی. سادات کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ابو بکر صدیق سے بڑھنے والا کوئی نہیں. یہ سن لیجیے آپ، یہ کہنا کہ ولایت کے اندر حضرت مولا علی پہلے خلیفہ ہیں اور ریاست کے اندر حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ ہیں، یہ بدترین اور گھنونی سازش ہے، اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں. ایسا شخص ہمارا پیر نہیں بن سکتا. ہمارا پیر وہ ہوگا جو ولایت میں بھی ابو بکر کو پہلا جانے گا اور خلافت میں بھی ابو بکر کو پہلا جانے گا. اور سنیے اس بات کو، یہ نہیں کہ ہمارے وہاں تو معیار یہ بن گیا اور ہمارے بیچارے سنی اتنے سادے ہیں کہ وہ جس کو جھکتا ہوا دیکھتے ہیں کہتے جی اللہ کو لی، اور جس کو سرا کندھے ٹیڑا کرتا ہوا دیکھے تو اللہ کو لی، کہتے کتنی عاجزی اس میں. میں نے کہا ولایت عاجزی کا نام نہیں، پہلے عقیدے کا نام ہے، کیونکہ ہمارا دوراجی کا علاقہ یہاں پر اس قسم کے کافی پیر آتے ہیں شکار کرنے کے لیے، اور وہ شکار کرتے بھی ہیں. تو اس لیے یہ چار یار کانفرنس رکھی جاتی ہے کہ یہ قوم تمہارے شکار کے نہیں، یہ قوم اہل سنت ہیں. ہم ہر اس مرشد کے سامنے اپنی گردن رکھیں گے جس کے عقیدے درست ہو، اور جس کے درست نہ ہو وہ سندھ سے آئے یا بلوچستان سے آئے، وہ سفید پگڑی پہنے یا کالی پگڑی پہنے، ہمیں اس سے سروکار کہتے بہت نیک ہے، وہ اس کو سید کہتے ہیں، وہ اس کو سید کہتے ہیں. میں نے کہا اس سے کوئی پیر نہیں بنتا، پیر بندہ عقیدے سے بنتا ہے. سمجھ رہے میری بات؟ پیر بندہ عقیدے سے بنتا ہے. تو لہذا یہ میں اس لیے اس جملے کو اٹھا کر کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کو اہل بیت سے محبت ہے، آپ کو صحابہ سے محبت ہے، آپ کو اخلاق سے محبت ہے. آپ کے نزدیک آج تک باتیں یہی کی گئی ہیں کہ پیر وہ ہے جو سچ بولتا ہے، بات بالکل ٹھیک ہے. پیر وہ ہے جو عاجز مزاج ہوتا ہے، بات بالکل ٹھیک ہے. ولی وہ ہوتا ہے جو صاحب تقویٰ ہوتا ہے، بات ٹھیک ہے. لیکن تقوی سے مراد یہ رنگ نہیں جس کو ہم دوراجی میں دوسرے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اس کی مرید ہو جائیں، یہ بہت اچھے ہیں، ان کا تعویذ بڑا چلتا ہے. میں نے کہا تعویذ دینے والا اور ہوتا ہے اور مرشد اور ہوتا ہے، عامل مرشد نہیں ہوتا. سمجھ رہے میری بات آپ؟ ہمارے وہاں بات کیا ہے، کسی کے دم چل جائے تو وہ کہہ رہی ہے ہمارے پیر صاحب ہوں، اور وہ پھر آستانہ کھول لیتا ہے اور پھر کھلے عام ننگا ناچ ہوتا ہے اور عقیدوں کے خلاف جناب وہ یلغار کرتا ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ دم کے مخالف نہیں، نہ مجھے وضاحت کی ضرورت ہے، ہم تو ساری زندگی مقابلہ اسی چیز کا کر رہے ہیں. تعویذات شرن جائز ہے، دم شرن جائز ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس میں تاثیر رکھی ہے. لیکن کہنا میں یہ چاہتا ہوں جس کا تعویذ چل جائے، جس کا دم چل جائے، جو کسی کا سفلی اتار دے، جو کسی کا جادو اتار دے، جو کسی کے ساتھ کوئی جناب روحانی معاملے کو ٹھیک کر دے، وہ اس وقت تک مرشد نہیں بن سکتا جب تک اس کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو. پیر بنانے میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس کا عقیدہ وہی ہے جو غوث اعظم کا تھا، اس کا عقیدہ وہی ہے جو حضرت داتا علی اجمیری کا تھا، اس کا عقیدہ وہی ہے جو خواجہ غریب النواز کا تھا. آپ کہیں گے یار اتنی تفصیل تو ہم نہیں پوچھ سکتے، تو میں نے کہا اس لیے تو حق چار یار کانفرنس رکھی ہے ہم نے کہ تمہیں بتائیں کہ داتا صاحب کا عقیدہ کیا تھا. یہ کوئی ہم نے شور شرابے کے لیے کی یہ باتیں، یہ کوئی ہم نے کیا لوگوں کو جمع کرنے کے لیے باتیں کی ہیں؟ یہ اس لیے کی ہیں تاکہ میرے دوستو ایمان سب سے بڑی دولت ہے، ایمان. اور میں الحمدللہ 19 سال ہو گئے مجھے اس علاقے کے، کتنے لوگ آتے ہیں کتنے لوگ جاتے ہیں. تو میرے دوستو اس لیے حضرت سرکار مجدد الحسانی نے فرمایا کہ مرید پیر سے جائیدادیں نہ مانگے، اگر یہ مانگنا ہے تو پھر کسی وڈیرے سے مرید ہو جائے نا، پیر کیوں ڈھونڈتا ہے؟ پیر سے کیا مانگے؟ شعور پیدا کرو نوجوانوں، ہمیں نہیں پتا اس کے بعد ہماری عمر کتنی ہے، لیکن جس کی ہے وہ اس پر اپنی مضبوطی کے ساتھ جمع رہے. تو پیر کس کو کہتے ہیں؟ تو ہمارے علماء نے لکھا، سرکار مجدد صاحب ہوں یا تمام مشائخ ہوں، تمام نے لکھا کہ المرید لا یرید الا اللہ، مرید اپنے پیر سے اللہ کے سوا کسی کو نہ مانگے. اور اللہ کو مانگنے سے مراد کیا ہے؟ کہ اس کے عقیدے درست ہوں، جس جو وہ طریقے سارے اس کو آتے ہوں، اور اس راستے کا وہ پابند ہو جو اللہ تک لے جاتا ہے، اور وہ راستہ اہل سنت کا ہے، جس کا آسان ترجمہ جو راستہ امام احمد رضا کا ہے، جو اس وقت جس دروازے سے آپ ہی نہ ہوں گے، اور وہی راستہ پھر آگے چل کر جب بلندی پکڑے گا تو خواجہ صاحب کا راستہ وہی ہے، اور بلندی پکڑے گا تو غوث اعظم کا راستہ وہی ہے، اور بلندی پڑے گا تو کربلا والوں کا وہی راستہ تھا، اور آپ اس راستے میں بلند ہوتے چلے جائیں گے تو حضرت مولا کی بارگاہ میں پہنچیں گے، وہاں سے اور پہنچیں گے تو شیخین کی بارگاہ میں، صدیق اکبر، اور پھر کہاں پہنچے؟ پہنچے رسول اللہ کی بارگاہ. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں شریعت کی پابندی لازم ہے عمل پر نہیں، عقیدہ پہلے. کہتی کوئی تہجد نہیں چھوڑی ہم نے، اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے کہ کوئی تہجد نہیں چھوڑی؟ کہا آپ نے ان کے تسبیح کے دانے نہیں دیکھے؟ میں نے کہا کیا؟ کہا آپ کی تسبیح میں 36 دانے، ان کی تسبیح میں 1000 دانے. میں نے کہا یہ اللہ قبول کرے نیک آدمی، ہم کم منع کر رہے ہیں. نہیں سمجھے آپ، تنقید نہیں کر رہا میں، آپ حیران نہیں ہوئے کہ ان کا لباس دیکھو کتنا سادہ ہے؟ میں نے کہا جی اللہ مبارک کرے،
میں نے کہا یہ ساری بات کی چیزیں ہیں،
مجھے یہ بتاؤ وہ چار یاروں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟
ہم دوراجی والوں کو، ہم سنیوں کو یہ بتاؤ کہ وہ صدیق اکبر کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ فاروق اعظم کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ میرے مصطفیٰ کریم کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ ہمیں بتاؤ. اور جس معاملے میں اگر وہ درست نکل آئے تو پھر شرائط مکمل ہے. تو لہذا یہ شعور بالغ، اور یہ نہیں، اور اس لیے یہ کانفرنس کی جاتی، میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں اور اپنے موضوع پر آنا چاہتا ہوں، اس لیے تاکہ ہر نوجوان کو اتنا شعور آ جائے کہ وہ اپنی منزل اپنا ڈرائیور خود تلاش کرے، اور اس کو اتنی سمجھ ہو کہ یہ بس مجھے وہاں تک پہنچائے گی کہ نہیں پہنچائے گی. اتنا وہ ایجوکیٹ، اتنا وہ تعلیم یافتہ، اتنا وہ شرعی طور پر سمجھدار ہو جائے کہ اسے بار بار آ کر مسجد حبیبیہ کا دروازہ کھٹکھٹانا نہ پڑے، بلکہ وہ خود اتنا باشعور ہو جائے، دین کی تعلیموں اور علماء کی ایسی مجلسوں میں بیٹھ کر اتنا باشعور ہو جائے کہ وہ اپنے اور پرائے کی تمیز کر سکے. اس مقصد کے لیے کانفرنس رکھی گئی ہے، اس کے علاوہ اس برادری کا، ان نیک لوگوں کا اور کوئی مقصد نہیں ہے.
بولیے سبحان اللہ. اب میرے دوستو، اس تمہید کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، اور اب نظریہ اہل سنت کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. قرآن کریم فرقان حمید میں آپ کو عرض کر رہا ہوں اس وقت کہ آج ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ اپنے وقت کے سب سے بڑے اولیاء، یہ چار وہ ہیں، ان سے بڑا ولی کوئی نہیں. یعنی یوں سمجھیے کہ ہر ذکر نیچے رہ جاتا ہے، ہر ذات کا ذکر نیچے رہ جاتا ہے. بعد انبیاء، انبیاء کے بعد جن کا ذکر سب سے بلند ہے وہ یہ چار ہیں. وہ کون ہے بولیے؟ یہ چار ہیں، اور یہ چار ہی سارے صحابہ کے ترجمان ہیں رضوان اللہ علیہ اجمعین. چار ہی سارے صحابہ کے، بولیے کیا ہے؟ اور قرآن مجید فرقان حمید میرے سامنے موجود ہے، اللہ رب العالمین نے خود فرق بیان کیا، اور سورہ حدید کے اندر اللہ رب العالمین اس بات کو بیان کرتا ہے، اور میں پھر آسانی سے آگے لے کر چلتا ہوں. اللہ فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. اللہ فرماتا ہے وہ لوگ، تم میں سے کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا. اللہ کیا فرماتا ہے؟ تم میں سے کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا. لا یستوی منکم، اے میرے بندو، بلکہ یہ خطابی ڈائریکٹ صحابہ کو ہے کہ تم میں سے کوئی شخص ان کی برابری نہیں کر سکتا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خدا کہہ رہا ہے. جس رب کو ہم سجدہ کر رہے ہیں، جس رب کو الہ کہتے ہیں الحمدللہ، وہ رب خود محبوب کے ان چار یاروں کی تعریف کیسی کر رہا ہے، ذرا دیکھیے. اللہ فرماتا لا یستوی منکم، تم میں سے وہ شخص ان کی برابری نہیں کر سکتا، ان جیسا نہیں ہو سکتا. کن جیسا؟ مولا فرما من انفق من قبل الفتح وقاتل، جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جہاد کیا. مولا ان کا رتبہ کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا اولئک اعظم درجتم درجہ، فرمایا یہ وہ ہیں جن کا رتبہ بہت بڑا ہے. اللہ فرماتا اولئک اعظم درجتم من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان لوگوں سے کہ جو مکہ فتح ہونے کے بعد ایمان لائے اور انہوں نے جہاد کیا اور قتال کیا. یعنی میرے اور آپ کے مقابلے میں کیا بڑا؟ ہم سے تو سارے صحابہ بڑے ہیں، ہماری تو فرض نمازیں صحابہ کے سبحان اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. لیکن یہاں پر صحابہ کے درمیان درجہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ، وہ میرے محبوب کے صحابہ، وہ میرے محبوب کے ساتھی، ان کا برابری، ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ان کا رتبہ بہت بڑا ہے. کن سے؟ کہ جو بعد میں ایمان لائے اور خرچ کیا. کیوں؟ اب یہاں پر صاحب ہے، اب اس میں درجہ بندی آپ دیکھیں میرے دوستو. کیوں؟ اس لیے کہ جو قرآن کریم فرقان حمید نے اس بات کی جو وضاحت کی، اس کی وجہ کیا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے حالات بڑے نازک تھے. فتح مکہ سے پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارے، شدت تکلیف کی وجہ سے ہجرت ہو گئی کہ رہا نہیں جا سکتا تھا مکہ کے اندر، کافر جان کے در پہ آ گئے، راستہ انہوں نے بلاک کر دیا ہے میرے دوستو. اب کیا ہوا؟ اب ہوا یہ ہے کہ جناب علاقے میں نہیں رہ سکتے، اب علاقہ چینج کرنا پڑا، مکہ سے ہجرت کر کے میرے آقا مدینہ منورہ گئے. ٹھیک ہے، اب جب مدینہ منورہ پہنچے تو کافروں نے پیچھے نہیں چھوڑا، وہ جنگ کے لیے آ گئے. کئی سرایا ہوئے، اس کے بعد بدر ہوا. توجہ رکھیں، بدر کے بعد احد. ٹھیک ہے، یہ مسلسل جنگیں چل رہی تھی. مکہ جب فتح ہو گیا نا،
اور جہاں سے یہ مہمیں کھڑی ہوتی تھی، جہاں سے کافر اپنی طاقت کو مستمع کر کے مسلمانوں کو مارنے کے لیے آتے تھے، تو وہ سارا خطہ اور وہ لوگ سب خطہ سمیت مسلمان ہو گئے.
یعنی بالکل فرق، یعنی جو زمین استعمال کی جا رہی تھی وہ زمین مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گئی، جو لوگ مسلمانوں کے خلاف سازش کر رہے تھے ان کے دلوں کو بھی خدا نے پلٹ دیا،
اور وہ دین ان کے دلوں سے کفر نکل گیا اور ایمان کا نور ان کے دلوں میں چمکنے لگا. تو مجھے بتائیے، تو فتح مکہ کے بعد تو یہ صورتیں کھڑی ہو گئی کہ آسانیاں ہو گئی،
لیکن وہ آسانیاں ایسی نہیں جو ہماری، وہ آسانیاں ہمارے مقابلے میں تو کربلا سے کم نہیں ہیں،
لیکن ان کے مقابلے میں آسانیاں ہو گئی کہ جو فتح مکہ سے پہلے جمع ہوئے تھے.
ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حالات بڑے نازک تھے، معاملہ بڑا تشویش کا تھا، غیر معمولی کیفیت تھی کہ کیا ہو جائے گا. اب ابھی ایک جنگ ختم ہوتی ہے تو کافر ایک سال کے بعد پھر 1,000 کا 3,000 کا لشکر لے آتا ہے، کیا کیفیت ہوگی؟ یعنی دن بدن حالات یعنی غیر معمولی کیفیت اختیار کر رہی ہیں، اور پھر کسی کو یہ نہیں پتا کہ چلو انویسٹمنٹ کرو، مال دو، 4 مجاہد تیار کر لو، مسجد بنا لو، دین کے لیے کام کرو، اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوگا، ریٹرن کیا ہوگا، کسی کو کچھ نہیں پتا. تو جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے مال دیا، ان کا متمع نظر نہ سیاست تھی، نہ متمع نظر ان کا کوئی دینی منصب کو اپروچ کرنا تھا، بلکہ صرف اللہ کے لیے تھا. کیونکہ ظاہری صورت بالکل بلائنڈ ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہو جائے گا اچانک، لیکن مکہ جب فتح ہو گیا تو صورتحال یکسر بدل گئی. اب سارا سیاسی نظام جم گیا ہے، مسلمانوں کی طاقت بڑھ گئی ہے، اب بہار کی قیصر و کسرا وہ مضبوطی پر ہے، لیکن اس سے لڑنے کے لیے طاقت بھی آ چکی ہے، افراد بھی تیار ہو چکے ہیں.
تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ لوگ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، لیکن وہ لوگ ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے اور انہوں نے اللہ رب العالمین جل وعلا کی راہ میں جہاد کیا اور ایسی شدید قربانی دی، ایسی شدید کہ جس میں ظاہری کوئی ریٹرن نہیں ہے. ظاہری کو آپ کہیں مال لگاتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی فوج کی بھی مدد کرتے ہیں تو آپ کو بینیفٹ ہوتا ہے کہ جیتنے کے بعد یہ معاملہ ہوگا، لیکن فتح مکہ سے پہلے تو بالکل اندھیرا تھا، کوئی صورت نہیں تھی. وہ جو دے رہے تھے، بڑھ رہے تھے، جس میں سر فہرست صدیق اکبر تھے، فاروق اعظم تھے، بولیے سبحان اللہ، حضرت عثمان غنی مولا مرتضیٰ تھے، یہ 4 یار اور وہ مہاجرین صحابہ جو آگے بڑھ کر لڑ رہے تھے. تو ان کی ادا، ان کی بے لوشی اور ان کا صرف متمع نظر سرکار کی مسکراہٹ اور سرکار کے چہرے کی پریشانی کو دور کر کے اس میں تمانیت پہنچانا تھا. نہ بچوں کی پرواہ تھی، نہ مال کی پرواہ تھی، نہ بیوی کی پرواہ تھی، نہ جاؤ حشمت کی پرواہ تھی، بلکہ اپنا سارا مال لٹا لٹا کر خود خالی ہو گئے.
اور کیسے خالی ہوئے؟ اس آیت کے نزول کے تحت علامہ قرطبی نے ایک بات لکھی ہے، لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، اب ذرا سنیے کتنا لٹایا اللہ کی راہ میں، اور سامنے نتیجہ کچھ نہیں ہے، ظاہری صرف اللہ کی رضا ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ صرف اللہ کی رضا، ظاہری کوئی نتیجہ نہیں. کہ ہوگا کیا؟ بات میری سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہ ہوگا کیا؟ آپ بات سمجھ رہے میری؟ اس چیز کو یہاں سے نکل کر اس ماحول میں پہنچنے کی کوشش کریں تاکہ تبدیلی آپ کے اندر آئے، اور تبدیلی بائی معنی آئے کہ بندے کے دل سے اگر وہ سوئے بھی تو آدھی رات کو بھی اس کو کوئی جگا دے، یہ کچی نیند سے بھی اسے جگائے تو اس کی زبان پر محبت والے 4 یاروں کا نام ہو، اور ایسا ہو کہ اس کے چہرے پر بے چینی نہ ہو بلکہ فراوانی ہو، فرحت ہو، تازگی ہو.
کل بھی محبت کے بندہ اپنے باپ اور ماں کا نام اتنی تازگی سے نہ لے جتنی تازگی سے ان اللہ کے محبوبوں کا نام لے. اس کا اجر کیا ہے ذرا میں آگے آپ کو بتاتا ہوں. اب ذرا غور کیجئے میرے دوستو، اتنا دیا اللہ کی راہ میں، اتنا دیا کہ خود کے پاس کچھ نہیں رہا. اللہ اکبر. امام قرطبی لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس مجلس میں موجود تھا جس مجلس میں چند صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور صدیق اکبر نے ایک چادر جس پہ پاجامہ نہیں ہے، چادر اتنی بڑی ہے کہ اس سے اپنے آپ کو لپٹا ہوا ہے، اور وہ جو مکہ کا بہت بڑا تاجر تھا، وہ ابوبکر جو کئی گھرانوں کو پال رہا تھا رضی اللہ عنہ، وہ صدیق اکبر جس سے لوگ کاروبار کو بڑھانے کی، کاروبار کو ترقی دینے کی اصلاحات جس سے سیکھتے تھے، اللہ اکبر. آج حال یہ ہے کہ نبی پاک کے سامنے بیٹھے، ایک چادر ہے اور اس سے اپنے آپ کو لپیٹا ہوا ہے تن کو، اور حال یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں اس محفل اور مجلس کے اندر بیٹھا ہوا تھا. کہتے ہیں کہ حضرت جبریل امین آئے اور جبریل امین نے آ کر حضور سے کہا، یا نبی اللہ مالی ارا ابا بکر اباہ قد خللہ فی صدرہ بخلال. حضور یا ابو بکر کو کیا ہوا ہے کہ ایک چادر کے اندر اپنے آپ کو لپٹا ہوا ہے اور بند کرنے کے لیے بٹن بھی نہیں ہے، کانٹا لگایا ہوا ہے. توجہ ہے، سارا جسم ڈھاپا ہوا ہے اور کانٹا لگا ہوا. اور ابو بکر کوئی خالی جیب آدمی نہیں تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ایمان لایا تو اسی ٹائم پر 40,000 درہم حضور کی خدمت میں پیش کی، مال کی فراوانی آپ کے پاس تھی، لیکن دے 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 کر یہ کیفیت ہے کہ تن پر کپڑا نہیں ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ ایک چادر ہے اور جبریل آ کر حضرت سیدنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں کہ یا نبی اللہ، یہ ابو بکر پر کیا کیفیت ہے کہ ایک چادر اس نے باندھی ہے اور چادر کے اوپر بھی کانٹا پھسایا ہوا ہے. اللہ اکبر، کانٹا پھسایا ہوا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر ارشاد فرمایا، فرمایا کہ یہ جو کر رہا ہے، یہ جو سختی اس کے اپنے اوپر ہے، فرمایا اس نے سارا مال مجھ پر اور میرے دین پر لٹا دیا ہے، سارا مال مجھ پر. اور یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، کون پہنچ سکتا ہے اس بات کے قریب؟ ہمارا دماغ نہیں پہنچ سکتا، کرنا تو دور کی بات ہے. اس جذبے کی، جذبے کے ایک ذرے کو بھی بندہ نہیں پا سکتا، چلے جائے کہ یہ کام کر کے دکھائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس نے اپنا سارا مال جو ہے کہ وہ مجھ پر لٹایا، میرے دین پر لٹایا. اور فقر اور تنگ دستی کا عالم یہ ہے، جبریل نے کہا کہ میں رب کا سلام لایا ہوں اور ان سے کہیے کہ رب آپ پر سلام کہہ رہا ہے. اور رب یہ کہہ رہا ہے، ابو بکر تم مجھ سے راضی ہے؟ اللہ، توجہ ہے آپ کی؟ ابو بکر، اللہ کا پیغام جبریل لا رہے ہیں اور جبریل کے ذریعے اللہ یہ بول رہا ہے کہ جبریل میرے محبوب سے کہو کہ ابو بکر کا یہ اخلاص اتنا بلند ہے، اللہ اکبر، اتنا اونچا ہے کہ ہم اس کے رب ہو کر کہتے ہیں، ابو بکر تو ہم سے راضی تو ہے نا؟ اگر یہ کیفیت اس پر ہم نے ڈال دی ہے، تو راضی تو ہے. یہ جملہ سننے کے بعد آپ دھاڑے مار کر رونے لگے. صدیق اکبر نے کہا کہ انی ان ربی لرادن، انی ان ربی لرادن، اللہ کی قسم میں اپنے رب سے دور نہیں، اس حال میں بھی میں اپنے رب سے راضی ہوں، راضی ہوں، راضی. فرما اس وقت اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس آیت کریمہ کا نزول فرمایا اور نازل فرمایا کہ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اب آئیے، میں اس آیت کو بیان کر کے صرف آپ کی طبیعتوں کو تازہ کرنا تھا. سیدنا صدیق اکبر کا گھرانہ میں آپ کو بتاؤں کیسا ہے. اللہ اکبر، کون پہنچ سکتا ہے ان بزرگوں تک؟ آپ کی دو شہزادیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، بولو سبحان اللہ. ہمارے وہاں تقریر یہی ہوتی، لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو خاموش سنتے ہیں. میں نے کہا ہم خاموش نہ سناتے ہیں نہ خاموش بیٹھتے ہیں، بولو سبحان اللہ. تو توجہ کرو، تو آپ کی بڑی بیٹی کا نام سیدہ صدیق اکبر کی بڑی بیٹی کا نام ہے سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا، اور دوسری بیٹی جو ان سے عمر میں کم ہے اور کائنات میں سب سے عظیم خواتین میں ہے، ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہ، بولیے رضی اللہ عنہا. سیدہ اسماء وہ عظیم خاتون ہیں جو حضرت عبداللہ بن زبیر کی ماں ہیں اور حضرت زبیر بن عوام کی بیوی ہیں، اور ان کی ساس جو ہے نا یہ حضور کی سگی پھوپھی سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی سگی بہن سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب ہے. یعنی سرکار کی پھوپھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی سگی بہن سیدہ صفیہ اپنے بیٹے زبیر کا نکاح پیغام لینے کے لیے، رشتہ لینے کے لیے صدیق اکبر کے گھر گئی ہیں، اور ان کی بڑی بیٹی سیدہ اسماء کا ہاتھ مانگا ہے، تو ہاشمیوں کے گھر بہائی گئی ہیں. بولی سبحان. اور ان کے صدف اقدس سے جو شہزادے پیدا ہوئے وہ حضرت عبداللہ بن زبیر. حضرت عبداللہ بن، وہ کون ہے؟ عبداللہ بن زبیر. اب آپ دیکھیے، یہ سید الشہداء کی سگی بہن ہے، ان کی بہو بنی ہے حضرت صدیق اکبر کی بیٹی. اور یہ عبداللہ بن زبیر، جس طرح میں عرض کرتا رہتا ہوں، یہ وہ ہے کہ جب کربلا کے اندر حضرت امام حسین کو شہید کر دیا گیا تو کوفیوں نے تو دروازے بند کر لیے تھے، لیکن یزید اور مروان کو جس نے اس عرب کے اندر تنہا للکارا تھا وہ ابو بکر کا نواسا عبداللہ بن زبیر تھا. بولیے سبحان اللہ. اس خاندان صدیق اکبر، صدیق اکبر کے نیچے جو ذرے موجود ہیں رشتوں کے، ان کی مثال اور مثیل نہیں لائی جا سکتی. میں آپ کو صرف ایک بات بتا کر آگے نکلنا چاہتا ہوں، عقیدہ پڑھنا چاہتا ہوں. یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شہید کرنے کا معاذ اللہ کافروں نے ارادہ کیا تھا ہجرت کی رات، تو اللہ رب العالمین نے آپ کو کہا نا کہ آپ ہجرت کریں، پتا ہے نا آپ کو. تو سیدنا صدیق اکبر، آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ تو ذرا بیدار ہو کر میری گفتگو سنیں، کیونکہ یہ ذکر زندوں کا ہے اور زندہ ذکر ہے، تو زندہ بیدار ہو جائیں. ذرا بولیے سبحان اللہ. ہاں، آپ کو اس کے بعد دعا مانگنے کی بھی ضرورت نہیں، ایسے بیٹھے بیٹھے ساری دعائیں مقبول ہو جائیں گی. بعد میں دعا مانگے تو فضیلت کی بات ہے، لیکن ہمارے وہاں یہ ہوتا نا کہ چادر ختم ہوگی تو اسی بیٹھیں گے دعا کریں گے. میں نے کہا اس ذکر میں بیٹھو ہی تو مرادیں پوری ہیں. بولیے سبحان اللہ. بعد میں نہیں کہ امام صاحب بیٹھیں گے تو پھر دعا کریں گے، یہ جو آپ بیٹھ گئے یہی مستجاب ہے. بعد میں کرنا نور النا نور ہے، اس کا انکار نہیں ہے. اب سنیے میرے دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، سارا مکہ آپ کا خلاف ہو گیا. اور پھر اعلان نبوت کے ٹھیک 13ویں سال کافروں نے میٹنگ بلائی اور انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ہم روک نہیں پا رہے، تو کیوں نہ ہو کہ ہم مل کر انہیں شہید کر دیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ارادے کو پہلے جان لیا تھا، اور 2.5 مہینے تک صحابہ ہجرت کر رہے تھے. ہجرت کا یہ پروسیس جو تھا، پورا عرصہ، ڈیوریشن اس کا جو پورا تھا، یہ 2.5 مہینے لگے. کتنے بولیے؟ سفر تو پیدل 12 دن کا تھا، لیکن 2.5 مہینے اس لیے لگے کہ آج 5 نکلے، کل 10 نکلے، کل 15 نکلے، کل 25 نکلے. تو سارے صحابہ مکہ سے نکل کے جو مدینے آئے تو پروسیس تقریباً کتنا بنا؟ 2.5 مہینے. یاد رکھیں. اب سنیے میرے دوست اور نوجوان ساتھیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شہید کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا، تو اس رات بلکہ اس کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق کے گھر گئے، اور صدیق اکبر کے گھر جا کر حضور نے جیسی پہنچے تو سرکار نے صدیق اکبر سے کہا کہ اپنے گھر کی ساری کھڑکیاں دروازے بند کرو، اور جو لوگ گھر کے اندر ہیں ان کو باہر نکالو، میں تم سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ یہاں نبی کی جان ہی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ پیغام اتنا ضروری ہے کہ جو کسی غیر کو بتایا نہیں جا سکتا. اہمیت اس کا، وزن اس کا بار، اور یہ اتنے بڑے رازوں میں سے، اتنے بڑے سر الاسرار، یہ اتنے بڑے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور اللہ کے اسرار میں سے اتنا بڑا سر ہے کہ نبی نے ہجرت کب کرنا ہے یہ نبی بتاتے نہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ سرکار دوپہر کے وقت گئے، تو میری ماں سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ میں اس وقت گھر میں تھی، یعنی اس وقت رخصتی تو نہیں ہوئی تھی، شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ کہتی ہے کہ سرکار تشریف لائے، سرکار نے کہا ابوبکر تمہارے گھر میں جتنے لوگ ہیں ذرا ان کو باہر نکالو، میں تم سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں. صدیق اکبر نے کہا کہ چلو اٹھو جاؤ جاؤ. تو حضور نے بعد میں پوچھا کن کو؟ کہا حضور وہ میری بیوی اور میری بیٹی ہے. فرمایا تیرے گھر والے کہاں کا رہنے دے گے؟ بولیے سبحان اللہ. فرمایا رہنے دو. کہا حضور بات کیا ہے؟ فرمایا بات یہ ہے کہ جبریل پیغام لے کر آئے ہیں اور آج رات مکہ چھوڑنا ہے. تو ابوبکر صدیق رونے لگے. تو میری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے سنا تو تھا کہ بندہ خوشی میں روتا ہے، لیکن کبھی دیکھا نہیں تھا، لیکن جب میں نے اپنے باپ کو حضور کے سامنے روتا ہوا دیکھا تو مجھ میں وہ کیفیت پیدا ہوئی کہ بندہ خوشی سے بھی روتا ہے. سرکار نے فرمایا ابوبکر روتا کیوں ہے؟ فرما حضور چند دنوں سے آپ کے چہرے کو دیکھ کر میں یہ سمجھ گیا تھا کہ خدمت کے لیے اس غلام کو ہی لیا جائے گا. اب جب روانہ ہوئے، سارا مکہ حضور کو ڈھونڈ رہا تھا، ٹھیک ہے، سارا مکہ حضور کو ڈھونڈ رہا تھا. سرکار تو چلے گئے مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے بستر پر سلا کر اور امانت دے کر خود حضور روانہ ہو گئے. سرکار جب روانہ ہوئے تو کافر حضور کے دروازے پر کھڑے تھے حضور کو ڈھونڈنے کے لیے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاحشیناہم فہم لا یبصرون، کہ محبوب تو نکل جا گھر سے، ہم ان کے آگے بھی دیوار لگائیں گے، پیچھے بھی دیوار لگائیں گے، یہ دیکھنا بھی چاہیں گے تو تجھے دیکھ نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں نبی حاضر ناظر تو نظر نہیں آتے، تو میں نے کہا ان کو بھی نظر نہیں آئے، اللہ جب چاہتا ہے تو جس کو دکھا دیتا ہے. اب دیکھو نا، نبی سامنے حاضر ناظر لیکن نظر آ رہے، سامنے سے گزرے، کافروں کے سامنے سے گزرے، لیکن ابو جہل دیکھ سکا. ابو جہل کوئی بڈھا آدمی تھا، 18-19 سال اس کی عمر تھی، اور بڑا شدید متاثر قسم کا شخص تھا، اور آنکھیں پھاڑ کر بیٹھا تھا کہ حضور اپنے کمرے سے نکلیں گے اور میں پکڑنے کی کوشش کروں گا. سرکار اس کے منہ کے سامنے سے گئے اور اس کے سر پر مٹی ڈال کر گئے، سامنے سے گزر رہے ہیں، لیکن رب اپنے محبوب کو دکھانا نہیں چاہتا. اور رب اپنے محبوب کو جب رب دکھانا نہیں چاہتا تو نبی سامنے موجود ہے، نہیں دکھ رہے. نہیں سمجھے آپ. اب جب سرکار روانہ ہو گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ غار ثور حضور کو لے گئے، ٹھیک ہے، ہجرت کا واقعہ یاد ہے نا، غار ثور لے گئے، 5000 میٹر پر وہ غار ہے جس پر بندہ جائے تو بندے کی ٹانگیں ہیں کانپنا شروع ہو جاتی, دو دنوں بستر پر لیٹا رہتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لے گئے. اور آپ کی یہ بیٹی سیدہ اسما بنت ابی بکر یہ صبح شام حضور کے لیے کھانا لے جاتی تھی. میں ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں, میرے دوستو مستدرک کے اندر روایت موجود ہے کہ ابو جہل نے جس وقت یہ دیکھا کہ حضور چلے گئے اور جب اس نے صبح کے وقت دروازہ کھٹکھٹایا تو دیکھا حضرت مولا علی ہے, تو پوچھا کہ نبی کہاں ہیں آپ کے؟ کہا وہ تو گئے. کہا ہم تو دروازے پر کھڑے تھے, کیسے چلے گئے؟ اب دیکھیے ابو جہل ہے کافر لیکن اسے پتا ہے کہ نبی اپنے گھر نہیں تو ابو بکر کے گھر ضرور ہوگا. تو اب آپ دیکھیے ابو جہل وہاں سے نکلا, ہاتھ میں لاٹھی اس نے لی ہوئی تھی, مستدرک کے اندر روایت موجود ہے. اس نے جا کر دروازے پر دستک دی, تو میں جو چاہتا ہوں, اس وقت حضرت ابو بکر کے والد حضرت عثمان ابو قحافہ ایمان نہیں لائے تھے اور وہ پریشان تھے کہ میرا بیٹا مجھے بتائے بغیر گیا کہاں پر ہے. سیدہ اسما جو آپ کی بیٹی ہے وہ تو مومنہ تھی, ان کو پتا تھا. دروازے پر کافروں نے دستک دی, دروازہ جو کھولا سیدہ اسما نے, عورت ذات, دروازہ کھولا, مہم کتنی سخت ہے, پوچھا ہاں بتاؤ تمہارا باپ کہاں ہے اور تمہارے نبی کہاں ہے؟ تو سیدہ اسما نے ابو جہل جو سب سے بڑا کافر اور متشدد ہے, ظالم ہے, اس کے منہ میں جب اس نے سامنے بات کی کہاں ہے تو فرمایا سر چڑھا کر آپ نے کہا, فرمایا میرے باپ بھی گئے اور میرے نبی بھی گئے. اور بتاؤں ابو جہل مجھے پتا ہے وہ کہاں گئے ہیں لیکن بتاؤں گی نہیں تجھے, میں بتاؤں گی. مستدرک میں موجود ہے, اس وقت ابو جہل نے غصے میں آ کر لاٹھی کھینچ کر حضرت اسما کے سر پر ماری اور اتنے زور سے لاٹھی ماری کہ اس لاٹھی کے اوپر کیل یا جناب جو ہے وہ کانٹے نکلے ہوئے تھے, وہ آپ کی کان کی بالی میں پڑے. اور جب اس نے کھینچا کان کی بالی کٹ گئی, پورا جسم آپ کا خون سے نہا گیا. آپ نے فرمایا جان لے لے لیکن بتاؤں گی نہیں میرے آقا اس وقت ہے کہاں پر. بولی نا سبحان اللہ. یہ گھرانہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا. اور میرے دوستو ان کے بارے میں یہ بات میں بتانا چاہ رہا تھا کہ جب تین دن حضور نے غار ثور میں گزارے نا, تو بس رات یعنی تین دن گزارنے کے بعد, اس لیے کہ تاکہ معاملہ ذرا ٹھنڈا ہو جائے, ڈھونڈنے والے لوگ جو ہیں ذرا وہ ظاہر ہو جائیں اور تین دن کے بعد وہ راستہ چینج کریں تو ہم پھر مدینے کی طرف روانہ ہو. تین دن کے بعد آپ کے غلام حضرت عامر نے اور آپ کے بیٹے عبداللہ نے خبر لائی کہ جناب کافروں کا رخ ابھی دوسری طرف ہے, تو آج رات کو نکلا جا سکتا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تیار کی حضرت ابوبکر نے, سنو, اور پیغام گھر میں بھیج دیا تھا کہ راستے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر بھوک لگے گی تو میں کھانا کیا دوں گا. تو آپ کی بیٹی سیدہ اسما رات کو اس اندھیرے میں جھاڑیوں سے چھپ چھپا کر نکلی اور وہ ستو کی ایک تھیلی لے آئی. ستو کی ایک تھیلی لائی اور اپنے ابا کے ہاتھ میں, جسے نے صدیق اکبر کے ہاتھ میں, کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر راستے میں بھوک محسوس کریں تو پھر اس کو پانی میں بھگا کر آپ دے دینا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تھیلی تو لائی, اس کی رسی کہاں چھوڑائی, اس کو اونٹ پر باندھیں گے کیسے؟ تو سر جھکا کر کہنے لگی یہ تو بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے کہ میں رسی میں نے نکال کر رکھی تھی لیکن جلدی جلدی کے اندر میں گھر چھوڑ آئی اور اب کیا. تو سیدنا ابو بکر نے فرمایا کہ یہ ستو باندھوں گا کیسے اور اس کو رکھوں گا کیسے, پہلے سے سامان اتنا ہے. اور بیٹی کو ڈانٹنے لگے, اب ڈانٹا بھی حضور کے لیے جا رہا ہے کہ تو یہ پتا نہیں, اب وقت اتنا نہیں کہ وہ لوٹ کر جائے. اپنے والد سے کہنے لگی آپ ذرا چہرہ ادھر کریں. صدیق اکبر نے چہرہ دوسری طرف کیا. میں کہتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں پر, اپنی بہنوں اور اپنی ماؤں پر اس بات کو قیاس کر کے سوچو کیسی قربانی حضرت صدیق اکبر کے گھر کی ہے. سیدہ صدیق اکبر نے منہ دوسری طرف کیا, سیدہ آسمہ غار کے ایک طرف گئی, عورت ذات ہے, اپنے کمر بند کو توڑا اور اپنے ستر کو گانٹ لگائی اور وہ کمر بند ٹوٹا ہوا لا کر دیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ستو کی تھیلی اس سے باندھ دیجیے آپ. یہ قربانیاں اور یہ امانت کے پہلو میں سوچتا ہوں میرے دوستو. اس لیے ابو سفیان بھی یہ کہہ گئے تھے کہ جناب ہم نے بڑے بڑے وفادار دیکھے لیکن محمد عربی کے کلمہ پڑھنے والے وفادار ہم نے نہیں دیکھے, ایسے صحابہ ہم نے نہیں دیکھے. اور آپ کا لقب ہو گیا ذات نتاقائن کے نام سے, ذات النتاقائن یہ آپ کا لقب ہے. تو یہ گھرانے کا اخلاص ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ خود کی کیفیت کیا ہے, گھر کی کیفیت کیا ہے. سب کو پھونک دیا محبوب کی ذات مبارکہ کے اندر. اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس فجر میں مزار مقدسہ میں آقا تشریف لے گئے اور سرکار نے رفیق اعلیٰ کا سفر کیا, جس صبح سرکار نے فجر کی نماز کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے داعی اجل کو لبیک کہا اور اپنی مرضی سے اپنی روح مبارک اس وعدہ قدرت کو مکمل کرنے کے لیے آگے بڑھائی اور رفیق اعلیٰ کا سفر کیا. میرے دوست اس رات سرکار کی وفات اور سرکار کی وصال ظاہری جو فجر کے بعد ہو رہی, تو اس رات کی جو عشاء کی نماز تھی اس کے بعد بخاری شریف کے اندر موجود ہے, توجہ کرنا انعامات کیسے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے نکل کر آئے اور حضور کو بخار اتنا تھا کہ میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ نے رضی اللہ عنہا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مقدس کے اوپر پٹی کو کس کے باندھا ہوا تھا, سر میں درد اتنا تھا. سرکار تشریف لائے اور تشریف لا کر ممبر پر بیٹھ گئے. توجہ رکھنا, جب آپ ممبر پر جلبگر ہوئے تو صحابہ کے دل کی آرزو یہ ہے کہ حضور آپ کیوں آئے, ہم وہاں حاضر ہو جاتے, کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارکہ یہ ہے کہ بار بار نصیحتیں فرمانا, قرآن کی آیات کی بار بار اصلاح کرنا. صحابہ کرام کے دل میں یہ کیفیت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پر کمزوری اور بخار کے تقاضے بشری کے اعتبار سے آثار ایسے ہیں, اور اس میں حضور تشریف لائے. سرکار کوئی لمبا خطبہ دینے تشریف نہیں لائے, یوں سمجھیے کہ صرف پانچ منٹ کے لیے آئے. لیکن صحابہ یہ بھی سمجھتے ہیں, توجہ ہے آپ کی, صحابہ کے دل میں جہاں احترام رسالت کا یہ جذبہ ہے کہ حضور تشریف نہ لاتے دروازے پر ہمیں طلب کر لیتے, ہم دروازے کے باہر کھڑے ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات سن لیتے, لیکن ساتھ میں دل یہ بھی کہتا ہے کہ حضور اس کیفیت میں اگر نکل کر آئے ہیں تو بات کوئی چھوٹی نہیں ہے, بات کوئی بہت ضروری ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں طلب نہیں کیا اور منبر پر تشریف لائے. اور وہ بات ضروری کیا تھی, صرف دو بات حضور نے کی اور سرکار تشریف لے گئے, اور یہ میرے آقا کے آخری خطبوں میں سے آخری خطبہ ہے. توجہ ہے آپ کی, دو باتیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف کی, صرف دو باتیں. ایک بات تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کی, فرمایا کہ کیونکہ مدینے کی بستی بڑی مختصر تھی, مسجد نبوی شریف جو آج اتنی وسیع ہے اتنی وسیع نہیں بلکہ اتنے چھوٹے, یعنی سمجھیے کہ تین صفحے اس میں بنتی ہوں, اور سرکار کا حجرہ خود اتنا مختصر تھا کہ میری ماں سیدہ عائشہ کہتی کہ سرکار تہجد کی نماز پڑھتے تو میرے پاؤں کو ہاتھ لگاتے, پاؤں میں سمیٹتی تو حضور سجدہ کرتے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے حجرہ کتنا چھوٹا تھا. یعنی مدینہ منورہ علماء نے لکھا, یہ جو مسجد نبوی اندر کی ہے نا, ترکیوں نے جو بنائی ہے, ترکیوں نے جو مسجد بنائی ہے, اس کے بارے میں سیرت کے ماہرین نے لکھا ہے کہ حضور کے دور میں جو مدینہ تھا بس وہ اتنا ہی تھا کہ اس کا احاطہ اس میں ہوا. سمجھے آپ, یعنی جو اندر کی مسجد ہے نا ترکیوں کی, ریاض الجنہ کی جو پٹی ہے پوری, یہ مسجد کا جو پورا شیپ ہے یہ حضور کے دور میں مدینہ میں جتنی آبادی تھی سب اس کے اندر لائی گئی ہے. بولیے سبحان اللہ. تو اب آبادیاں میرے دوستوں اتنی قریب ہے, مکان اتنے قریب ہے, تو جس طرح یہ کھڑکیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں نا فلیٹوں کی, تو اس طرح مسجد نبوی شریف کے دیواروں کے ساتھ صحابہ کے گھر کی دیواریں تھیں, اور اپنے گھر کی کھڑکی کھولتے تو مسجد میں کھلتی, کیونکہ چھوٹا سے بظاہر علاقہ ہے, چھوٹا لفظ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, اور مسجد مختصر ہے, اور دور ظاہراً سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ ترقی یافتہ دور نہیں ہے کہ بڑے بڑے مکانات بنائے. تو کھڑکیاں اگر وہ کھولتے تو کھڑکی جو ہے وہ حضور مسجد نبوی میں کھلتی. تو سرکار اس کیفیت میں اس درد و تکلیف کے اندر تشریف لائے تو صرف یہ بات بتائی. سرکار نے دائیں سے لے کر بائیں تک مسجد کی دیواروں کو دیکھا, اور دیواروں کو دیکھنے کے بعد فرمایا کہ سنو, ہر بندہ اپنی گھر کی کھڑکی کو بند کر لے, اور آج کے بعد کسی کی کھڑکی مسجد میں نہیں کھلے گی, صرف خوخہ ابی بکر, ابو بکر کو یہ اجازت ہے کہ اس کے گھر کی کھڑکی مسجد میں کھلے گی. ایک بات, اور دوسری بات سے میں صدیق اکبر کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا اس کیفیت میں کہ سر مبارک میں درد ہے اور سر باندھا ہوا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا, لوگوں دیکھو یہ ابو بکر, یہ ابو بکر ہے, میں نے تم سب جتنے بیٹھے ہو نا تم سے اگر میں نے مالی قرضہ لیا نا تو میں نے تم کو لوٹا دیا. بتاؤ, ایک دو تین چار, سب نے کہا حضور ہاں, آپ نے فلاں وقت ہم سے قرضہ لیا تھا, حضور آپ ہی کا تھا لیکن آپ نے کرم فرمایا اور آپ نے لوٹا دیا, اور یہ تقاضا یہ آپ کی تعلیم کا ہے. تو آقا نے فرمایا دیکھو تم سے جو میں نے احسانات لیے سب میں نے لوٹا دیے, تم سے جو مالی قرضہ لیا تھا سب لوٹا دیا, لیکن فرمایا ابو بکر ایسا ہے اس کا احسان مجھ پر اتنا ہے. یہ سرکار کی خطبات میں توجہ ہے آپ کی, یہ حیات ظاہری کے آخری خطبوں میں جو آقا نے خطبہ پڑھا اس میں سے خطبہ یہ ہے, فرمایا میرے صحابہ سنو, اس ابو بکر نے مجھ پر اتنا احسان کیا ہے میرے دین پر اتنا احسان کیا کہ میں نے اپنی ساری امت کا احسان اتار دیا، اس کے احسان کو رب کے سپرد کر دیا ہے کہ یا اللہ اس کا قرضہ تو ہی اتار اور اپنے فضل سے مرتبہ عطا فرما.
بولیے سبحان اللہ. تو یہ کوئی زبان خاموش سنا رہے، بولیے محمد سے سبحان اللہ. تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان جلالت ہے. اس کو سننے کے بعد اب چند باتیں جو تھوڑا سا وقت ہے اس میں ہم عقیدہ سیکھتے ہیں. امام اہل سنت کے عظیم خلیفہ اور شاگرد حضور صدر الشریعہ مصنف بحر شریعت حضرت علامہ قبلہ صدر الشریعہ مولانا امجد علی قادری نور اللہ مرقدہ، جو اہل سنت کا معیار اور مقدمہ، ذرا توجہ سے سنتے چلیے. بحر شریعت میں صحابہ کی فضیلت اور ترتیب میں ایک بڑا پیارا قول انہوں نے لکھا، اور اس پر ذرا توجہ کریں آپ تاکہ ہمیں پتا چل جائے کہ ہمارا امام کون ہونا چاہیے، ہمارا پیر کون ہونا چاہیے. توجہ ہے. مصنف بحر شریعت تمام اہل سنت کے ترجمان اور فقہ حنفیہ کا انسائکلوپیڈیا بحر شریعت، اس مبارک کتاب کے پہلے حصے میں آپ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے عقیدے کو بیان کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں. توجہ کیجئے، یہ نشست سیکھنے اور سکھانے کی ہے، توجہ کیجئے. آپ لکھتے ہیں کہ بعد انبیاء و مرسلین، یعنی انبیاء اور رسولوں کے بعد تمام مخلوقات الہی میں، تمام مخلوقات الہی، اللہ کی جتنی مخلوق ہے، چاہے آسمانوں پر ہے چاہے زمین پر ہے، چاہے انسانوں میں چاہے جناتوں میں چاہے فرشتوں میں، جتنی مخلوقات اللہ کی ہے، انس و جن و ملک، چاہے وہ انسان ہو یا جنات ہو یا فرشتے ہو، فرمایا کہ بعد انبیاء و مرسلین تمام مخلوقات الہی انس و جن و ملک سے افضل صدیق اکبر ہیں. آخر تک یہ سبحان اللہ. یہ تو آپ کہیں گے آپ نے بیان کیا، لیکن ذرا سنیے آگے جو بات انہوں نے کی سب سے نفیس کی. فرماتے ہیں، پھر سے سنیے، انبیاء کے بعد، رسولوں کے بعد، اللہ کی خدائی میں چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ فرشتہ ہو، چاہے وہ رسول ہو چاہے وہ فرشتہ ہو، فرشتے رسولوں کے بعد. ایک وضاحت ہمارے علماء نے یہ بھی کی، درمیان میں لفظ جو آئے میں بیان کر دوں، کہ انبیاء و مرسلین میں ہمارے علماء نے لکھا، اللہ نے لکھا کہ جس طرح فرشتوں میں رسول آئے ہیں وہ رسولوں کی جماعت میں آ گئے. فرشتوں میں جو رسول آئے ہیں، جیسے حضرت جبرائیل ہیں، حضرت اسرافیل ہیں، حضرت اسرائیل ہیں، حضرت میکائیل ہیں، ان کو رسول کہا جائے، تو یہ رسولوں کی جماعت کے اندر آ گئے. تو اب صدیق اکبر کے مرتبے کی بزرگی کو آپ دیکھیے کہ انبیاء کرام اور مرسلین کے بعد جتنے اللہ رب العالمین کی مخلوق ہیں ان میں سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور پھر مولا مرتضیٰ ہے. اب آگے کیا لکھتے ہیں ذرا توجہ کریں. فرماتے ہیں، جو شخص مولا علی کو صدیق اکبر یا فاروق اعظم سے افضل بتائے گمراہ بد مذہب ہے. سمجھ رہے میری بات؟ آپ جملہ سمجھ میں آیا آپ کو؟ فرما انبیاء کے بعد سب سے افضل ابوبکر صدیق ہے، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان، پھر علی. توجہ کرنا، کوئی شخص اگر حضرت مولا علی کو ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم سے بڑا کہے، اس کی داڑھی تو سفید ہو سکتی ہے، پگڑی بھی سفید ہو سکتی ہے، 200,000 مرید بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بندہ سنی نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے میری بات آپ؟ بندہ اور ہمارا پیر وہی ہوتا ہے جو سنی ہوتا ہے. صحیح ہے. تو جو حضرت مولا علی رضی اللہ، اور یہ حضرت مولا علی کا خود، میری پرانی تقریر اگر آپ سن لیں تو اس میں ساری باتیں، یہ بات میں ریپیٹ نہیں کر رہا، یاد دلاتے ہوئے جملہ جو آگے لا رہا ہوں اس کے لیے، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا خود یہ فتویٰ ہے. حضرت علی نے فرمایا، اگر میں کسی کو سن لوں نا کہ وہ مجھے ابوبکر عمر پر فضیلت دیتا ہے، میرے امام کا پورا رسالہ اس پر موجود ہے، مطلع القمرین ہے، اور اس کے علاوہ میرے امام نے تبزیلیوں کے رد پر ایک بڑا مبارک رسالہ لکھا، اس کی عبارت بھی میں پڑھنے جا رہا ہوں، اس میں بھی وضاحت فرما دی ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت، جو یہ کہنا دمادم مس قلندر علی کا پہلا نمبر، وہ سنی نہیں ہے. وہ سنی اگر جہالت میں بک دیا ہے تو توبہ کرے گا، کیونکہ یہ حضرت علی کے خلاف بات کر رہا ہے، کیونکہ حضرت علی کا خود یہ عقیدہ اور خود یہ نظریہ ہے کہ میں نے ابوبکر کے پیچھے نماز تقیے میں نہیں پڑھی، اس لیے پڑھی ہے کہ وہی مستحق تھا، وہی افضل تھا، وہی پہلا تھا. بولیے سبحان اللہ. اب ذرا سنیے، کوئی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا بات دراصل یہ، دیکھیے بھائی، ہم حضرت ابوبکر صدیق کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں لیکن افضل علی کو مانتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی، حضرت ابوبکر اس لیے پہلے نہیں ہے کہ آپ کو پہلا خلیفہ بنایا گیا، خلیفہ بنانے کی وجہ سے آپ کو فضیلت نہیں ہے، آپ فضیلت والے ہیں اس لیے پہلے خلیفہ بنے ہیں. اس فرق کو ذرا سمجھیے آپ، نہیں سمجھے آپ. لوگ کہتے ہیں کہ پہلا خلیفہ ہم مانتے ہیں لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت ابوبکر سے بڑا جانتے ہیں. میں نے کہا یہی گمراہی ہے جس کو آگے ائمہ ذکر کر رہے ہیں. آپ بیدار ہیں یہ مبارک حوالہ سننے کے لیے؟ اتنی تفصیل سے ہم نے پہلے کبھی نہیں ذکر کیا. آج میں باری شریعت سے اور فتح و رضویت سے ایک دو عبارت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. اسی کے آگے صدر الشریعہ لکھتے ہیں افضل کے یہ معنی ہیں، جو بار بار ہم کہہ رہے ہیں نا افضل البشر افضل البشر، انبیاء کے بعد سب سے بڑے افضل افضل. تو افضل کا کیا معنی ہے تو سنیے توجہ سے، عقیدے کی بات ہے، اس پر ہمارا کلمہ، ہماری نماز، ہمارا دین اور ہمارا نظریہ اس پر موقوف ہے، کیونکہ اہل سنت ہی ناجی اور جنتی ہے. کیونکہ 73 ہوں گے 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا اور وہ اہل سنت ہے. اور اہل سنت ضروریات دین کے ساتھ ساتھ ضروریات اہل سنت میں عقیدہ رکھتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر انبیاء کے بعد سب سے افضل ہے. اور افضلیت کا کیا معنی ہے؟ صدر الشریعہ کے بڑے مبارک جملے ہیں، ذرا توجہ فرمائیے. آپ فرماتے ہیں افضل یہ، افضل کے یہ معنی ہے کہ اللہ تعالی کے یہاں زیادہ عزت منزلت والا ہو، اور اس کو کثرت ثواب بھی تعبیر کرتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ آپ افضل اس لیے کہ آپ پہلے خلیفہ ہیں، نہیں، بلکہ آپ افضل اس لیے ہیں کہ اللہ کے وہاں کثرت ثواب والے ہیں، اللہ کے وہاں بڑی عزت والے ہیں. یعنی کہ صحابہ نے بنا دیا تو آپ نا. فرما آپ افضل تھے اس لیے پہلے خلیفہ بنے، یہ نہیں کہ پہلے خلیفہ بنے تو افضل ہوئے. ٹھیک ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ خلیفہ بنانے کے لیے افضلیت کی شرط ہمارے وہاں نہیں، نسبی افضلیت کی شرط نہیں، لیکن جو مطلق افضلیت کی بات ہے مجموعی طور پر وہ ضرور ہے، اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے. اب ذرا توجہ کیجئے، آپ فرماتے ہیں، توجہ سے دوبارہ سنیے، کہ افضل ہونا اس کا معنی یہ کہ اللہ کے یہاں زیادہ عزت منزلت والا ہو، اس کو کثرت ثواب سے بھی تعبیر کرتے ہیں، نہ کثرت اجر کے بار بار مبذول کے لیے ہوتی ہے. یعنی کیا مطلب اس کا؟ تو ایک مثال دی، فرمایا دیکھو مثال اس کی، دیکھو کہ ایک حدیث ہے امام مہدی کے حوالے سے کتاب کے اندر، اور اس حدیث میں یہ آتا ہے کہ سرکار نے فرمایا ان میں سے، یعنی امام مہدی کے ساتھ جو لوگ ہوں گے نا قیامت کے قریب، ان میں سے ایک کے لیے 50 کا اجر ہے، ایک بندے کو 50 کا اجر ملے گا. تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو صحابہ نے عرض کی ان میں کے 50 کا یا ہم میں کے 50 کا؟ یعنی جو یہ کہا جا رہا ہے کہ حضرت امام مہدی کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوں گے اور دجال سے لڑیں گے، تو ایک بندے کو 50 کا اجر ملے گا، تو ان میں جو تعداد ہے ان کے مقابلے میں 50 یا حضور ہمارے رتبے کے 50؟ تو سرکار نے فرمایا تم میں سے کے 50. تو یہ کیا مطلب ہوا؟ تو اس کو حضرت صدر الشریعہ نے بڑے خوبصورت انداز میں کلیئر کیا. آپ فرماتے ہیں اس کو تو اجر ان کا زائد ہوا، مگر افضلیت میں وہ صحابہ کے ہمسر نہیں ہو سکتے. زیادت درکنار، کہاں امام مہدی کی رفاقت اور کہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیت. اس کی نظیر بلا تشبیہ یوں سمجھیے کہ سلطان نے کسی پر وزیر اور بعض دیگر افسروں کو بھیجا، کسی جگہ پر بادشاہ نے ایک وزیر کو اور بعض افسروں کو بھیجا، اور وہ علاقہ فتح ہو گیا. فتح ہونے کے بعد افسروں کو لاکھ لاکھ انعام دیے، اور وزیر کو صرف پروانہ خوشنودی مزاج دیا، پیسے کچھ نہ دیے، اور فرمایا اس سے زیادہ کچھ نہ دیا، مگر کہاں وہ انعامات اور کہاں وزیر اعظم کے لیے یہ اعزاز جو بادشاہ کے قرب کا ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو افضل ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین جل وعلا کی جناب میں سب سے زیادہ کثرت ثواب. اس کو اور تھوڑا نرم کر کے نیچے والے مسئلے میں بیان کرتے ہیں، فرماتے ان کی خلافت کی ترتیب، توجہ کیجیے، فرماتے کہ صحابہ کرام حضرت ابوبکر پہلے، فاروق اعظم دوسرے، عثمان غنی تیسرے، حضرت علی چوتھے. تو یہ 1 2 3 4 دیکھ رہے ہیں آپ، 1 2 3 4 جو ترتیب سے چل رہے ہیں. تو آپ فرماتے ان کی خلافت بدترتیب فضیلت ہے. یعنی کیا مطلب؟ یہ 1 2 3 4 صرف یہ نمبرنگ نہیں ہے، یہ فضیلت اور مرتبے میں بھی ہے. یعنی اگر حضرت ابوبکر پہلے نمبر پر ہے تو اس کا مطلب یہ کہ فضیلت میں بھی پہلے نمبر پر ہے. یعنی جو عند اللہ افضل اعلی اور اکرم تھا وہی خلافت پاتا گیا، نہ یہ کہ افضلیت بترتیب خلافت ہوئی. ایسا نہیں ہوا کہ افضل نہیں تھے خلیفہ بنا دیا گیا تو افضل ہو گئے. فرمایا نہیں،
جو اللہ کی بارگاہ میں ایک دوسرے سے بڑے رتبے میں تھا اسی وجہ سے خلافت ایک دوسرے کو ملی. تو فرمایا ابو بکر صدیق کو پہلا خلیفہ بنایا گیا اس لیے وہ افضل ہوئے؟ فرمایا نہیں, وہ عند اللہ پہلے نمبر پر تھے اس لیے ان کو پہلے نمبر پر خلیفہ دیا گیا. فرق سمجھا آپ نے؟ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے جو بحر شریعت اہل سنت و جماعت کی مسلم کتاب ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ کوئی شخص اگر اس بات, اب ایک اور حوالہ سنیے, بدایوں شریف جو اہل سنت و جماعت کی ایک بہت بڑی مرکزی علمی درسگاہ بر صغیر کے اندر ہے اور اعلی حضرت فاضل بریلوی کے استادوں کی جگہوں پر وہ لوگ ہیں, جیسے حضرت شاہ عبد القادر بدایونی رحمہ اللہ جو اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر محرر مقدسہ گئے تھے, اور اعلی حضرت فاضل بریلوی ان کا اکرام کرتے اور یہاں تک کرتے, اعلی فرماتے کہ میں چند لوگوں کو اس دنیا کے اندر عالم مانتا ہوں اور ان میں سے ایک عالم وہ ہے جو شاہ عبد القادر بدایونی رحمہ اللہ. اور یہ آپ کے آبا اجداد سے ہے, حضرت قبلہ سیف اللہ المسلول حضرت علامہ شاہ فضل رسول قادری عثمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ اہل سنت کے بالکل مسلم اور برگزیدہ اس وقت کے سب سے بڑے علماء میں سے تھے. انہوں نے عقیدے پر ایک کتاب لکھی تھی المعتقد. المعتقد یہ عظیم کتاب ہے کہ جس کو حضرت شاہ فضل رسول بدایونی رحمہ اللہ نے لکھی, اور اس پر حاشیہ اعلی حضرت امام اہل سنت نے المعتمد کے نام سے لکھا. اس کا ایک حوالہ دیکھیے آپ کہ حضرت یہ چار یاروں کو جو نام لکھا گیا ہے کوئی وقت آپ کا ضائع نہیں کیا جا رہا, ایک ایک بات جو کی جا رہی ہے وہ سونے سے زیادہ قیمتی ہے جو آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے. حضرت شاہ فضل رسول بدایونی رحمہ اللہ اپنی مبارک کتاب کے اندر لکھتے ہیں المعتقد کے اندر, اور فرماتے ول امام الحق بعد رسول اللہ ابو بکری, حضور کے بعد امت کے جو امام برحق وہ ابو بکر صدیق ہیں. فرما ثم عمر, پھر عمر ہے, ثم عثمان, پھر عثمان ہے, ثم علی, پھر علی ہے. فرمایا والافضلیت علی ترتیب الخلافت, فرمایا یہ سمجھ لو جو ترتیب خلافت کی ہے وہی ترتیب بزرگ برتر اور افضل ہونے کی ہے. اس کے نیچے حاشیہ دے کر اعلی حضرت بڑی پیاری بات لکھتے, اعلی حضرت نے کیا جملہ لکھا ذرا توجہ کرنا. اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی لکھتے ہیں اس کے حاشی میں, اعلی فرماتے ہیں اور اس کی وضاحت کرتے ہیں, فرما اس میں اس زمانے کے تبدیلیوں کا رد ہے, اس میں اس زمانے کے تبدیلیوں کا رد ہے جو جھوٹ اور شبہات کے بل پر سنی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے فضیلت میں ترتیب کے مسئلے کو ظاہر کی طرف پھیرا کہ خلافت میں اولیت یعنی پہلے ہونے کا معنی دنیاوی خلافت کا زیادہ حقدار ہونا. یہ جس طرح بعض جاہل قسم کا پیر یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو حضرت ابوبکر کو ہم پہلا خلیفہ مانتے ہیں لیکن وہ ولایت میں پہلے نمبر پر نہیں ہے, بلکہ مانا یہ ہے کہ حکومت چلانا, ریاست چلانا, صوبے چلانا, تو وہ ریاست کے معاملے میں بڑے ماہر تھے نا, اس لیے وہ پہلے خلیفہ بنے. تو اعلی حضرت کہتے ہیں یہ عقیدہ اہل سنت کا نہیں, یہ تبدیلی شیعوں کا ہے. کس کا ہے بولیے؟ آپ اردو سمجھ رہے میری اور اس مضمون کو آپ سمجھیے. اعلی حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ انہوں نے ظاہر پھیرا اور پھیر کر یہ کہا کہ خلافت میں اولیت کا معنی دنیاوی خلافت کا زیادہ حقدار ہونا ہے, اور یہ اس لیے ہے کہ جو شہروں کے انتظام, لشکر سازی, اس کے علاوہ دوسرے امور جن کے انتظام اور انصرام کی سلطنت میں حاجت ہوتی ہے ان کا زیادہ جاننے والے تھے. اعلی فرماتے ہیں اور یہ باطل اور خبیث قول ہے. کیا لکھا رہا تھا؟ یہ باطل اور یہی بات سرکار پیر محلی شاہ صاحب نے تصویر مابین سنی و شیعہ میں لکھی, اور فاضل بریلوی بھی آگے اس مسئلے کو ذکر فرماتے ہیں صحابہ اور تابعین کے اجماع کے خلاف ہے, بلکہ افضلیت ثواب کی کثرت میں, رب الارباب اللہ تعالیٰ کے نزدیکی میں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بزرگی میں, اس لیے طریقہ محمدیہ کتابوں میں اہل سنت کے عقیدوں کے بیان میں اس مسئلے کو یوں بیان کیا کہ اولیاء محمدین حضور کی امت کے اولیاء میں سب سے پہلے ابو بکر ہے, پھر عمر ہے, پھر عثمان ہے, پھر علی ہے. لوگوں کو سنانے کے لیے کہتے ہیں کہ نہیں حضرت ابو بکر تو وہ آپ نہیں سمجھے, یعنی حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ اس معنی میں ہے کہ وہ ریاست کا نظام بڑا اچھا چلاتے تھے, رہا ولی ہونا تو اس میں حضرت علی پہلے ولی ہے. تو حضرت اعلی فرماتے ہیں یہ قول خبیث ہے اور یہ اہل سنت کے خلاف ہے, یہ سازش ہے. حضور نے مسلح دے کر یہ بات دانت نکالنے کی نہیں, مجھے اور آپ کو اگر بیچ دیا جائے تب بھی سودا, یہ اتنی بڑی علمی بات ہے. آپ نے آج کی گفتگو میں ایک حوالہ سن کر یہ بات سمجھ لی ہم آگے چل رہے ہیں اختتام کی طرف. اس بات کو آپ نے بڑے آسانی سے سمجھ لیا کہ حضرت ابوبکر اگر پہلے خلیفہ ہیں تو پہلے ولی بھی ہیں. توجہ ہے آپ کی. اس کو تھوڑا نرم کرنے کے لیے بات میں عرض کروں, ملفوظات اعلی حضرت میں اعلی حضرت نے لکھا ہے, دیکھو جس طرح عام شریعت کے علم جاننے والے شخص کو عالم کہتے ہیں اور جو اس میں ماہر ہو جائے تو مبالغتاً اس کو علامہ کہتے ہیں, پھر اور اس میں ترقی کر جائے تو اس کے رتبے بڑھتے ہیں. اس طرح متقین کی جماعت میں جو اعلی لوگ ہیں ان کو ولی کہتے ہیں, اور ولیوں کی جماعت میں جو سب سے بڑا ہے اس سے بڑا رتبہ ولایت کی جماعت میں نہیں ہے, بعد انبیاء اور بعد صحابہ, یوں سمجھ لیجیے اس میں کون ہے, اس کو غوث کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ غوث ایک منصب ہے کہ اس سے بڑا ولی پھر کوئی نہیں ہوتا اس کے علاقے میں. پھر اس سے بڑا ولی بڑے پیر دستگیر بغداد والی سرکار کو غوث اعظم اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے دور میں, کیونکہ یہ غوث اعظم کا لقب, یہ غوث اعظم کا ٹائٹل جو ہے یہ اس کو دیا جاتا ہے کہ جس کے ماتحت جس کے نیچے سارے اولیاء ہوتے ہیں. تو اعلی حضرت سے کسی نے پوچھا کہ امت کے سب سے پہلے غوث اعظم کون ہے, بڑے پیر دستگیر بغداد والی سرکار رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے, یہ تو 561 ہجری میں مثال فرمایا, پہلے کیا ولی نہیں رہے؟ کہا رہے. کہا پہلے غوث اعظم نہیں ہوئے؟ کہا ہوئے. سنیے توجہ کے ساتھ, امام احمد رضا سے پوچھا گیا, ریاست کی بات نہیں ہو رہی, سیاست کی بات نہیں ہو رہی, ولایت کی بات ہو رہی ہے, اور ولایت میں روحانیت نے, سمجھ رہے, روحانیت نے سب سے بڑے منصب کو, جس سے بڑا کوئی منصب نہیں ہوتا اس کو غوث اعظم کہتے ہیں. تو پوچھا گیا حضرت امام احمد رضا سے کہ امت کے غوث اعظم کون ہیں, تو اعلی حضرت فرماتے ملفوظ میں, امت کے سب سے پہلے غوث اعظم, اور غوث اعظموں کی ترتیب وہی ہے جو خلافت کی ترتیب ہے, یعنی امت کے پہلے سب سے بڑے ولی اور حضور کی امت میں سب سے بڑے روحانیت نے منصب غوث اعظم پر پہنچی بھی جو ہستی ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے. جس کو سمجھ میں آیا وہ سبحان اللہ کہے, ذرا ہاتھ اٹھا کر گئے اس بات. فرمایا آپ میری اردو سمجھ رہے ہیں؟ کہتے جی وہ سلسلے وہاں موقوف ہوتے ہیں نا. اور میں نے کہا جاہل پیر جب تجھے سوال تھا تو الگ سے بیٹھ کر بات کرتا نا, اس پر عقیدہ کیسے بنا لیا تم نے کہ جس سلسلے حضرت علی پر رک رہے ہیں تو وہ پہلے ہو گئے. تو میں نے کہا یہ آپ نے کہیں اس کا جواب ڈھونڈا؟ کہ لگے نہیں. تو میں نے کہا تجھے پتا ہی اہل سنت عقیدہ کا؟ کہ لگے نہیں. تو میں نے کہا اس بات پہ تو نے عقیدہ کیوں بنایا؟ ہمیں بلا لیتا ہم بتا دیتے کہ اب حضرت علی پر سلسلے رکتے کیوں ہیں. یہ سلسلے کا رک جانا اول ہونے کی دلیل نہیں ہے, سمجھ رہے میری بات؟ سلسلے کا رک جانا اول ہونے کی دلیل نہیں ہے, اس پر الگ بات ہوگی. لیکن میں یہاں پر آپ کو جو سمجھانا چاہ رہا ہوں بار بار, حضرت ابوبکر پہلے نمبر پر اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے خلافت بہت اچھی طرح چلائی, جنگیں بہت اچھی طرح لگی لڑی, کافروں کو آپ نے مسلمان کیا, علاقوں کو فتح کیا, صوبے بنائے, ریاستیں بنائی, غریبوں کے لیے نظام بنایا, یتیموں کے لیے نظام بنایا. میں نے کہا وہ تو سیاسی نظام تھا. آپ سیاسی نظام, پہلی بات تو ہم فرق نہیں کرتے کہ سیاست اور ولایت کو, ہم تو مطلق جب افضل کہتے ہیں تو دونوں چیزیں شامل ہوتی ہے. لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اگر ریاست کو سنبھالنے کی بات ہو یا روحانی فیض اور سلسلے کی بات ہو تو اعلی حضرت امام اہل سنت نے لکھا امت کے پہلے غوث اعظم حضرت ابوبکر صدیق ہے. اوے سمجھے میری باتیں, نہیں سمجھے تو ہاتھ نہیں اٹھانا اور سمجھے تو ہاتھ اٹھا لینا. زبردستی نہیں کہہ رہا, ہنسنا بھی نہیں اس بات پر کہ میں شاید آپ سے کوئی داد و تحسین کہہ رہا, نہیں, یہ میری ذمہ داری ہے. اگر آپ نہیں سمجھے تو ہاتھ نیچے رکھے, میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں گا اس کو دوسرے انداز میں. لیکن یہاں سے اٹھنا ہے تو سمجھ کر اٹھنا ہے. تو جو سمجھا ہے, ہرے ہرے گنبد میں دو یار حضور کے ساتھ آرام کر رہے ہیں, تصور کر کے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ وہی کہے جو مسئلہ سمجھ گیا ہے. جو نہیں سمجھا ابھی تک ذرا وہ ہاتھ اٹھائے تاکہ میں پھر سمجھا دوں. چلے اللہ رب العالمین آپ کو برکت. اور مسئلہ یہ ہے, مسئلہ اہل سنت کا, یہ داتا علی حجبیری رضی اللہ تعالی نے جس طرح لکھا اور تمام نے لکھا, یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. اب آئیے ولایت کے منصب میں روحانیت پر گفتگو کرنے والے, چند منٹ ہمارے پاس رہ گئے ہیں, تھکے تو نہیں؟ ہم روزانہ 8-8 گھنٹہ یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں, تھکتے نہیں ہیں الحمدللہ. کیوں نہیں تھکتے؟ اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو محسوس ہی نہیں کرتے. آپ اپنے آپ کو محسوس ہی دربار صدیق اکبر میں کریں نا تو پھر تھکن نہیں ہوتی. پھیپڑے ہمارے بھی, گلا ہمارا بھی ہے, لیکن جہاں ہم اپنا آپ یاد آتا ہے تو پھر گلے میں درد شروع ہو جاتا ہے, پھر سر درد کرتا ہے. لیکن جہاں موضوع اٹھ کے پھر صدیق اکبر کی بارگاہ میں جاتا ہے تو بندہ یوں لگتا ہے جیسے پرندے کی طرح ہوا میں اڑ رہا ہے. ایسا گما دے ان کی بلا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. یہ میں آپ کے سامنے ان علماء کا نام پڑھ رہا ہوں جو خارجی نہیں ہیں، جو اہل سنت ہیں. اب جاہل پتا ہے کہ یہ تو یار ذرا مولویوں کی باتیں ہیں، یہ مولویوں کی باتیں ہیں. تو میں نے کہا ذرا رک جا، داتا صاحب کو بھی پڑھ دیتا ہوں. میں سلسلہ اشرفیہ، سلسلہ چشتیہ کا میں اکثر بات سمجھ پڑھتا ہوں چشتیوں کو ذرا گرم کرنے کے لیے. سلسلہ اشرفیہ ہے نا، سلسلہ اشرفیہ جس کے سرکار مخدوم عالم، سرکار مخدوم سمنانی جس کے بانی ہے، چشتی سلسلے کا اعلیٰ سلسلہ لطائف اشرفیہ میں فرماتے ہیں. آپ سے پوچھا گیا سنی کون، جو یہ کہتا ہے ہمارے پیر صاحب تو ایسے ہیں وہ کسی کے خلاف نہیں بولتے. میں نے کہا جو دو نمبر آدمی ہوگا کس کے خلاف بولے گا؟ جب اللہ خلاف بولتا ہے غلط بندے کے، رسول خلاف بولتے ہیں غلط بندے کے، صحابہ خلاف بولتے ہیں غلط بندے کے، اولیاء خلاف بولتے ہیں غلط بندے کے، اس کے نزدیک اگر غلط خود کوئی نہیں ہے تو پھر وہ خود غلط ہے. نہیں سمجھے آپ؟ میں نے کہا آپ کے پیر صاحب صراط الذین انعمت علیہم کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہیں پڑھتے؟ کہنے لگے پڑھتے ہیں. تو میں نے کہا ان کو نہیں پتا کہ خود نماز میں بندہ خلاف بول رہا ہوتا ہے؟ کیا مانا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین؟ چلا نیک لوگوں کے راستے پر، بچا گمراہوں کے راستے سے، تو وہی تو کرتے ہیں بندہ، اور کیا کرتا ہے؟ سمجھ رہے میرے دوستو؟ تو یہ میں، میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں موضوع کو اتنا کھول کر بیان کروں، لیکن میرے دوستو ہمارا منصب اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کے سادے ذہنوں میں کنفیوژن اتنی پھیلائی جاتی ہے اور ڈالی جاتی ہے جس کی وجہ سے ایک حوالہ دینے سے پہلے 10 دفعہ دیوار کھڑی کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ چیزیں صاف ہو جائیں اور پھر ہم اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں. اور جو باتیں میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں اس کو پوری دنیا سن رہی ہے، آپ اس کی تحقیق کریں، ٹھیک ہے؟ اور کریں لیکن اہل سنت کے بزرگوں سے. اب آئیے جی میرے دوستو، جو تھوڑا سا وقت رہ گیا میرے پاس تاکہ پھر لنگر بھی ہے انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کرتے ہیں. ولایت پر لکھنے والی شخصیت جو ولیوں پر لکھتے ہیں اور اولیاء کی شانے لکھتے ہیں، کرامات لکھتے ہیں، ان کے مناسب لکھتے ہیں، اور جنہوں نے طریقت کے فن کو ضبط دیا اور ان کی کتابوں کو مانا جاتا ہے، امام سیوطی کے شاگرد حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمہ اللہ کی کتاب الیواقت الجواہر، یہ تصوف کا مقدمہ ہے. اس کو پڑھے بغیر نہ بندہ صوفی ہو سکتا ہے نہ طریقت کو سمجھ سکتا ہے. کیا لکھتے ہیں آپ؟ فرماتے ہیں 973 ہجری آپ کا وصال ہے. آپ فرماتے ہیں انبیاء کے بعد اولیاء میں، کیا جملہ ٹھوک کر لکھا ہے، فرما انبیاء کے بعد اولیاء میں ابو بکر صدیق ہیں، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی رضی اللہ عنہ. فرماتے ہیں ان چاروں خلفاء میں یہ ترتیب ابو الحسن العشری، یہ جو علم کلام کے ہمارے امام ہیں، ان کے نزدیک یہ قطعی ہے. کیا ہے؟ قطعی ہے، ضروری ہے. اور قاضی فرمایا وہ قطعی ہے، یعنی جو شخص اس کا انکار کرے اس کو وہ سنی یقین نہیں کرتا. سنی یقین، آپ کو فکر نہیں کہ کوئی سو رہا ہے، اس کو ذکر ٹھنڈک لگ رہی ہے اس لیے سو رہا ہے. پریشان وہ ہوگا جس کا عقیدہ نہیں، آپ پرسکون انداز میں سنتے رہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ایک ریکارڈ بنتا ہے. اب ذرا توجہ کریں میرے دوست، حضرت ائمہ کلام میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک جملہ سنے آپ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے افضل الناس بعد النبیین علیہ الصلوۃ والسلام، ابو بکر صدیق فقہ اکبر میں فرما انبیاء کے بعد سب سے افضل جو شخصیت ہے ابو بکر صدیق، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان، پھر علی. حق چار یار. آگے چلیے، امام طحاوی رحمہ اللہ، یہ آج ہم نے بیٹھ کر ایک ایک کتاب کو متن کے ساتھ ڈھونڈا اور اس کے ساتھ حوالے لگائے، ہم نے کہا پڑھتے ہیں آج سارے مل کر، ٹھیک ہے؟ علامہ طحاوی رحمہ اللہ جن کی مان الاثار طحاوی شریف حدیث کی کتاب ہے، حنفیوں کے محدث ہیں، علم کلام کے بھی ماہر ہیں. آپ کی کتاب عقیدہ تحاویہ، میں شرح کا حوالہ نہیں دے رہا، میں متن کا حوالہ دے رہا ہوں. عقیدہ تحاویہ کے اندر کیا جملہ لکھا ذرا سنیے آپ، آپ حیران ہوں گے. اور ان کا مثال 321 ہجری ہے، 300. حضرت امام احمد بن محمد ابو جعفر تحاوی المصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب عقیدہ تحاویہ میں لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں نسبت الخلافت بعد رسول اللہ اولا لابی بکر تفضیلا له وتقدیما على جميع امته ثم لا عمر بن الخطاب ثم لا عثمان بن عفان ثم لا علی بن ابی طالب رضی اللہ اجمعین وهم الخلفاء الراشدون وائمة المهتدون قضوا بالحق وكانوا يعدلون. فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کی خلافت کو اس طرح ثابت کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ وَنَثْبُتُ الْخِلَافَةَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ابو بکر صدیق کی خلافت کو اس طریقے سے، اس تقریب سے، اس ڈھنگ سے، اس انداز سے ثابت کرتے ہیں. کس انداز سے ثابت کرتے ہیں؟ فرمایا وہ تقدیر، اور فرماتے ہیں کہ وہ تفضیلا لہو و تقدیما علی جمیع امتے، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق کی خلافت کو اس طرح سے ثابت کرتے ہیں کہ آپ امت میں سب سے افضل ہیں اور مقدم ہیں. اس لیے آپ پہلے. یہ استدلال ہمارا نہیں ہے بلکہ یہ صدیوں سے ہے. اب میرے دوستو، یہ میں نے چند حوالے آپ کے سامنے پیش کیے اور اس پر امت کا اجماع ہے، اس پر امت کا. یہاں پر طلبہ بیٹھے ہیں تو میں عرض کرنا چاہوں گا، ملا جیون رحمہ اللہ نے اجماع کی بحث میں نور الانوار میں ایک جملہ لکھا ہے جس کو میں نوٹ کر کے لایا ہوں. وہ فرماتے ہیں یہ ترتیب خلاف، فرماتے ہیں وہ من ہوں الاجماع، اجماع خلافت ابی بکرین. فرمایا حضرت ابو بکر کی خلافت پر امت کا اجماع ہے. سن رہے ہو؟ لأن المهاجرين والانصار انصار قد اتفقوا على خلافة ابي بكر قبل دفن رسول الله. فرمایا اس لیے کہ حضور کو مزار مقدس میں اتارنے سے پہلے مہاجرین اور انصار کا اجماع اس بات پر ہو گیا تھا کہ ابو بکر صدیق افضل ہے اور آپ پہلے خلیفہ ہیں. بولیے سبحان اللہ. اور حضرت علامہ بحر العلوم عبد العلی رامپوری رحمہ اللہ شرح مسلم الثبوت کے اندر ایک بات لکھتے ہیں، اور یہ ایک آخری حوالہ ہے، اس کے ساتھ میں امام احمد رضا کا پیغام دے کر بات کو ایک حدیث شریف کی طرف لے جا کر ختم کرنا چاہتا ہوں. فرماتے ہیں ثم علی مراتب فاجماع الصحابه مثل الايات والخبر المتواتر ومثل لهذا الاجماع في التحرير بالاجماع الى الخلافه امير المؤمنين امام المتصدقين ابي بکر صدیق. فرمایا یہ شرح فواتح الرحمود شرح مسلم الثبوت کے اندر یہ بات لکھتے ہیں. فرمایا کہ صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع ہے، اور یہ اجماع متواتر خبروں کے ساتھ ہے، اور قرآن کی آیات کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا اجماع ہے. افضل کس بات پر اجماع ہے؟ کہ افضل الاولیاء المکرمین ابی بکر، کہ ابو بکر اولیاء کی جماعت میں سب سے پہلے ولی ہے. بولیے سبحان اللہ. یہ شرح مسلم الثبوت کے اندر جو امام احمد رضا کے دور کے پہلے کہیے علماء، اور میرے دوستوں جو جن کے میں نے حوالے آپ کے سامنے واضح طور پر پیش کیے، اور یہاں پر علامہ سخاوی نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے. علامہ سخاوی اصول حدیث کے اندر، اصول حدیث میں بڑے ماہر ہیں. ان کی کتاب ہے فتح المغیث، جیسا علامہ ابن علامہ جلال السیوطی کے تدریب الراوی ہے نا، اس طرح فتح المغیث اسماء الرجال کی کتاب ہے. اس میں ایک حدیث انہوں نے نقل کی، آپ بڑے حیران ہوں گے اور اس سے محظوظ بھی آپ ہوں گے. وہ فرماتے افضل منہم مطلقاً بالاجماع اہل سنت ابو بکرین، کہ اہل سنت کے اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے خلیفہ اور افضل ہے. بل ہوا افضل الناس بعد الانبیاء ہے، بلکہ پہلے خلیفہ نہیں بلکہ لوگوں میں بھی سب سے بزرگ ہیں. بولیے سبحان اللہ. لوگوں میں بھی سب سے بزرگ ہیں. اور فرماتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ تو حضرت ابو دردہ سے ایک حدیث لائی آپ. فرمایا آپ نے وہ ابو دردہ والی حدیث نہیں سنی؟ پوچھا گیا کون سی؟ فرمایا تمشی امام من ہوا خیر منک فی الدنیا والآخرہ. فرمایا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ سرکار کے صحابی ہیں، ایک دفعہ وہ چل رہے تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے تھے، لیکن وہ حضرت ابو بکر کی ڈائریکشن میں چل رہے تھے آگے بالکل، اور ان کی پیٹھ جو تھی وہ حضرت ابو بکر کو ہو رہی تھی. حضرت ابو دردہ صحابی ہیں، ان کی پیٹھ چلتے ہوئے، یعنی وہ آگے چل رہے تھے، لوگ چلتے ہیں کچھ پیچھے کچھ آگے، وہ آگے چل رہے. اب دیکھو سنیوں کا مسئلہ بھی سامنے ہو جاتا ہے کہ بزرگوں کو پیٹھ دکھا کر نہیں چلتے. سرکار نے یہ آداب سکھائے. اب آپ دیکھیے کہ حضرت ابو بکر صدیق جا رہے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک طرف سے گزر رہے ہیں، اور سرکار دیکھ رہے ہیں کہ میرا ابو بکر جا رہا ہے، تو بالکل ان کے محاذات پر، ان کے ڈائریکشن پر، بالکل سیدھ میں، سمجھ رہے میری بات آپ، حضرت ابو دردہ جو خود بھی صحابی ہیں، خود بھی صحابی ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا تو حدیث کے الفاظ ہے کہ تمشی اماما من ہوا خیر منک فی الدنیا والآخرہ. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ روایت کے الفاظ ہیں، فرمایا ما طلع الشمس ولا غربت على احد بعد النبيين افضل من ابي بکر. سرکار نے آواز دی، او ابو دردہ ہٹ میرے ابو بکر کے آگے سے. آخر تک ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہیں. حالانکہ ابو دردہ خود حضور کے صحابی ہیں، کوئی عام آدمی نہیں، خود وہ شرف و مقام والے، اتنی عزت پر. تو وہ آگے چل رہے ہیں، لیکن چل کس کے آگے رہے؟ بولو نا، حضرت ابو بکر صدیق کے آگے چل رہے ہیں. تو جب وہ آگے چل رہے ہیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ گوارا نہ ہوا.
تو وہ پیر کیسے گوارا ہوگا جو ابوبکر کے آگے جا رہا ہوگا؟ وہ سید کیسے گوارا ہوگا جو آگے جا رہا ہوگا؟ صحابی گوارا نہیں. سرکار نے فرمایا کیا کر رہا ہے؟ حضور نے فرمایا ابو دردا ہٹ آگے سے. فرمایا تجھے پتا نہیں ہے کہ تو کس کے آگے چل رہا ہے؟ فرمایا ما طلع الشمس ولا غربت على احد بعد نبينا افضل 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 من ابي بکر. فرمایا میرے صحابی ابو دردا میرے ابو بکر کو پیٹ کر کے نہ چل. میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے کہتا ہوں یہ سورج جو نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے یہ سورج آج تک کسی انسان پر ای نہیں نکلا جو انسان ابو بکر سے زیادہ بزرگ اور ولی ہو. بولو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ. یہ اس حدیث پاک سے دیکھیں موضوع کتنا غبار بے غبار ہوتا ہے کہ افضل کا لفظ یہ حضور نے خود ذکر فرمایا. قرآن نے آپ کو اتقا کہا اور افضل قرآن نے بھی آپ کو کہا. سورہ نور کے اندر موجود ہے. سرکار کے ایک صحابی ہیں وہ آپ کے رشتہ دار تھے. کوئی ایک معاملہ ہو گیا جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. حضرت ابوبکر کا دل دکھا دیا اور ایسا دل دکھایا کہ بندہ دل دکھنا ہی چاہیے ایسا کام ہو گیا تھا. حضرت ابوبکر نے کہا تجھے میں نے بچپن سے پالا ہے جا یہاں سے. اب میں تجھے جو نہیں پالوں گا تو نے میرا دل دکھا دیا میری عزت پر تھی ہاتھ ڈال دیا جا یہاں سے. اب جب ہٹا دیا تو رب کریم نے کس نے اللہ کے کلام میں کتنے لاڑ سے ابوبکر کو منوایا. اللہ نے فرمایا ابوبکر جو کام اس نے کیا ہے نا چاہیے تو یہی کہ اس کو نفرت سے دیکھا جائے لیکن تو فضل والا ہے. یہ جو تُو نے قسم اٹھائی نا ابوبکر یہ آپ دیکھیے قرآن میں سورہ نور کے اندر موجود ہے. ابوبکر جو تُو نے قسم اٹھائی نا کہ اللہ کی قسم میں اس شخص کو کھانے کے لیے روٹی نہیں دوں گا. فرمایا دیکھ ابوبکر حرکت تو اس نے ایسی کی ہے کہ اس کو منہ نہ لگایا جائے لیکن ولا یأتل اولو الفضل منکم لیکن دیکھ تو تو فضل والا ہے فضیلت والا ہے ولا یأتل تجھے ایسی قسم کھانا اچھا نہیں لگتا تو بڑی بزرگی والا ہے. تو میں نے کہا یہ افضل ہم نے نہیں خدا کے کلام نے کہا ہے. یہاں پر کسی ایک صحابی کے لیے لفظ نہیں کہا گیا. اگر قرآن میں صحابی کسی کو کہا گیا تو وہ بھی ابوبکر صدیق کو. وقال لصاحبه لا تحزن ان الله معنا میرے رسول نے اپنے صاحب سے کہا. تو قرآن میں اگر صحابی کا لفظ کسی کے لیے بولا گیا تو صدیق اکبر کی. اور اتقا جس کو کہا گیا قطعی ثبوت اور قطعی دلالت کے ساتھ یعنی بالکل کوئی دوسرا قول سامنے نہیں ہے تو یہ قول میرے دوستو کس کے لیے کہا گیا؟ ابوبکر صدیق کے لیے. اور فضیلت والا بزرگی والا یہ قرآن کہتا ہے. اللہ نے خود فرمایا ابوبکر جو حرکت اس نے کی نا دیکھو کیسے لاڑا سے سمجھایا جا رہا ہے. بولو سبحان اللہ بولو سبحان بولو سبحان اللہ. کوئی یہ کہے آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ شاہ صاحب آج آپ چار یار کانفرنس کر رہے ہیں یار ہیں سرکار حجت الاسلام بھی تشریف لاتے ہیں وہ بھی گفتگو فرماتے ہیں اور یہ ان کا لگایا ہوا پودا ہے الحمدللہ جو یہ ہر جگہ پر بات پھیل رہی ہے. تو کہیں گے یار اس سے پہلے تو آپ لوگ صحابہ کا اتنا ذکر نہیں کرتے آج کیوں؟ پہلے تو علی کا ذکر رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ زیادہ. میں نے کہا دیکھو یہ حکمت کا مسئلہ ہے. کیا میں نے کہا جب لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور آپ کی اپنے درجے میں افضلیت آپ کی بزرگی کے منکر بن کر زبانیں نکالی نا تو سنیوں نے کہا کہ ابو بکر کی عزت کا دفاع یہی ہے کہ علی کی تعریف کرو کیونکہ یہ اپنے ہر ایک جگہ پر یہ ایک دوسرے کا تعارف ہے. لیکن جب ہم نے یہ دیکھا کہ اس کا فائدہ پہنچنے لگا اور انہوں نے دوسرا رنگ شروع کروا دیا ہے تو پھر ہم نے کہا کہ اب نجب اشرف سے مولا علی کہہ رہا ہے کہ اب میرا نظریہ ممبر پر بیان کر. اور میرا نظریہ کیا ہے؟ فرما اب اہل سنت کو بچانے کے توازن بیان کر کہ میرا رتبہ رسول اللہ کے قریب کتنا ہے اور ابوبکر کا رتبہ کتنا ہے. تو یہ تقاضوں پر بات ہو رہی. کس پر ہو رہی بولیے؟ کس پر ہو رہی ہے؟ آئیے میرے امام کا یہ قول سنیے. بولیے سبحان اللہ. اور میں پیغام دے کر جا رہا ہوں امام احمد رضا کا پیغام. اہل علم یہاں بیٹھے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت اور اولیت کے خلاف کوئی بھی دلیل لائی جائے تو اس کو کس قدر سے دیکھا جائے گا. اتنا خوبصورت تبصرہ اللہ نے کیا ہے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 5 میں. اب ذرا طلبہ خاص طور پر علماء اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو درد دل لوگ ذرا سنیں کیونکہ وہ صحیح ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کے مقابلے پر بھی تو اقوال موجود ہے کتابوں کے اندر نہیں ہے. دیگر انبیاء کی افضلیت پر موجود ہے تو کوئی بیان کرتا ہے اس کو نہیں کیونکہ ایک مسئلہ جب ٹھہر گیا اہل سنت نے اس پر اجماع کر لیا ہے تو پھر خلاف اجماع بات دلیلیں نہیں لائی جاتی. سمجھ رہے ہیں؟ اب دیکھیے اعلی حضرت فاضل بریلوی نے توجہ ہے آپ کی بڑی قیمتی اونچی بھاری بات, اس لیے نہیں کہ میں کر رہا میری کوئی اوقات نہیں, بات اتنی قیمتی ہے اللہ اکبر کہ جو انشاءاللہ قیامت کے دن ابو بکر صدیق کے واسطے سے شفاعت مصطفیٰ کا ذریعہ بنے گی. میں قربان جاؤں شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی رحمہ اللہ پر. دیکھو ہمارے چشتی بزرگ قمر الدین سیالوی سیال شریف کے سجادہ, اللہ ان کی قبر مبارک پر کروڑوں رحمت اتارے تھے. شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ ہے, آئے ہائے ہائے, انہوں نے فرمایا وہ سنی کیسے جائے جہنم میں؟ کہ لگا کیوں؟ فرما ابو بکر تو امت کے لیے اتنا تڑپتا ہے کہ اگر بلال کو چھڑانے کے لیے اسے قرضہ بھی لینا پڑے تو قرضہ لے کر بلال کو چھڑاتا ہے. فرمایا حضور کا کلمہ پڑھنے والے جہنم میں جا رہے ہوں گے تو ابو بکر جنت میں چلا جائے گا. بولنا سبحان اللہ. کیونکہ جتنا درد حضور کی امت کا صحابہ میں ان کے سینے میں کسی میں درجہ بدرجہ ہر, تو یہ عاشقوں کی بولی ہے. بولو نا سبحان اللہ. یعنی سنیو صرف مرو ایک دفعہ سنیت کے عقیدے پر, اللہ زندگی دے مرنا تو سب کو ہے لیکن عقیدہ یہ لے کر جاؤ تو پھر صدیق اکبر بھی ہیں, فاروق اعظم بھی ہیں, عثمان غنی بھی ہیں, مولا مرتضیٰ بھی ہیں. بولیے نا سبحان اللہ, بولیے سبحان اللہ. تو حضرات گرامی توجہ فرمائیے, اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہن فرماتے ہیں اس مسئلے پر کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق کے اول ہونے پر, افضل ہونے پر, اعلیٰ ہونے پر کوئی سنی کی کتاب ہی سے کوئی دلیل لے آئے اور کہہ دے کو شاہ صاحب نے تقریر کی ہے تو اس کے خلاف فلاں نے لکھا ہے, تو اعلیٰ حضرت نے معیار دیا ہے اور اس بات کو بیان کیا ہے, اگر توجہ ہے آپ کی, فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت جہاں عقیدے میں ایک جانب کی تفصیل محقق ہو یعنی فضیلت ثابت ہو جائے, اس کے خلاف احادیث سقام اور ضعاف سے اسناد کیا جائے, اس کے مقابلے میں ضعیف روایات لایا جائے, جس طرح کہ آج کل کے جاہل حضرات شیخین پر فضیلت دیتے ہوئے حضرت علی کے بارے میں کرتے ہیں, یہ تصریح طور پر مبادت یعنی دشمنی کرنا ہے اور شریعت اور سنت سے دشمنی ہے, لہذا ائمہ دین نے تبذیلیہ کو رافضی میں شمار کیا ہے, جیسا کہ ہم نے اپنی کتاب مطلع القمرین فی ابانت بسبقۃ القمرین میں بیان کیا ہے, بلکہ انصافاً اگر تفصیل شیخین یعنی شیخین کی فضیلت کے خلاف کوئی صحیح حدیث بھی آ جائے قطعاً واجب التاویل ہے, اس کو لیا نہیں جائے گا, اس کے معنی کو پھیرا جائے گا کہ اول حضرت ابو بکر ہی رہے اور اس کی تاویل کی جائے گی اگر صحیح حدیث بھی آ جائے. فرمایا کہ واجب التاویل ہے, صحیح روایت بھی اگر آ جائے تو واجب التاویل ہے, اس کو اصل معنی سے ہٹا کر اس معنی کی طرف پھیرنا پڑے گا جس میں یہ عقیدہ کہ جو حضرت ابوبکر افضل ہے یہ سلامت رہتا ہو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہو, تاویل کی جائے گی. سمجھ رہے میری بات؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تفضیل شیخین حضرت ابوبکر عمر کی فضیلت کے خلاف کوئی حدیث صحیح بھی آ جائے قطعاً واجب التاویل ہے, قطعاً واجب التاویل ہے, اس میں تاویل کرنا واجب ہے, اور اگر بالفرض توجہ کریں بالفرض باطل صالح تاویل نہ ہو یعنی تاویل بنتی نہ ہو کیا کریں تو فرما واجب الرد ہے, اس روایت کو ہی چھوڑیں گے آپ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ عقیدہ کتنا یہ امام احمد رضا نے. اور سنیے میرے دوست, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری زندگی کا بڑا مبارک موقع ہے کہ اتنی خوبصورت عبارت ہم پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں, اور اس وقت گنبد خضرا سے یقین ہمیں ملاحظہ کیا جا رہا ہوگا کہ ہمارے دلوں میں کسی کے لیے کچھ اور گوشہ نہیں ہے, مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے بزرگوں نے نظریہ بیان کیا وہ بیان کیا جائے. حضرات گرامی سنیے, اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کیوں رد کیا جائے, اس لیے کہ تفضیل شیخین متواتر و اجماعی ہے, جیسا کہ ہم نے مذکور کتاب میں اس مسئلے کو خوب تحقیق سے بیان کیا ہے. متواتر و اجماع کے مقابلے میں احاد ہرگز سنے نہیں جاتے. نیز فرماتے ہیں کہ بالجملہ مسئلہ ہے افضلیت ہرگز باب فضائل سے نہیں جس میں ضعاف سن سکے, بلکہ موافق شرع مواقف میں تصریح موجود ہے کہ باب عقائد میں سے ہے, یعنی حضرت ابوبکر صدیق کا افضل ہونا یہ کوئی باب فضیلت میں سے نہیں باب عقائد میں سے ہے, اور باب عقائد میں سے ہے تو اس کے مقابلے میں ضعیف روایتیں جو اس کے خلاف آ رہی ہوگی
اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. اگر صحیح روایت بھی اگر ایک آ جائے تو اس میں تعویل کی جائے گی, اور تعویل نہ ہو تو اس روایت کو چھوڑا جائے گا اور عقیدہ یہ لیا جائے گا کہ دمادم مشک الندر ابو بکر کا پہلا نمبر.
بولیے سبحان اللہ, محبت سے کہیے سبحان اللہ. تو میرے دوستو, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبانوں سے اس چیزوں کو بیان کیا, فرما ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ. دس صحابہ کے مشکات میں روایت موجود ہے, ترتیب کے ساتھ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مبارک ناموں کو ذکر کیا. بولیے سبحان اللہ. اور میں اپنی گفتگو اس حدیث پاک پر ختم کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ورداہ عنہ کی شان جلالت کیسی ہے. میرے سامنے اس وقت جامع ترمذی ہے, ترمذی شریف کی ایک حدیث سنیے اور حق چار یار. میں مانتا ہوں کہ آپ تھوڑے تھک بھی گئے ہوں گے, لیکن میں تہ دل سے نعمت کے لیے یہ کہوں گا, یہاں سے اٹھنے کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹائم خراب کیا. آپ یہ کہیں گے کہ ایک ایک سانس گزری ہے تو حوالوں کے انبار سن کے گئے ہیں, اور ایک ہی بات ہم نے سنی, اور ہماری ذمہ داری تھی بھائی, جب ٹائٹل چار یار کا ہے تو میں کوئی اور تقریر کیسے کر سکتا ہوں, اور تقریر بھی کروں اس موضوع پر تو وہ تقریر کروں نا جو آپ کے علم آپ کے مرتبے کے خواہاں ہو. وہ باتیں میں کروں کہ جو بالکل بچکانا قسم کی ہو, جس کو آپ کہیں یار ٹائم ہمارا خراب ہو گیا, یہ باتیں, لیکن وہ بات کی جائے جو ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, ذی علم لوگ ہیں, محفل کے آداب ہیں, اور محفل کے آداب کی وجہ سے اس چیز کو بیان کیا گیا کہ یہ چار کی جو ترتیب ہے یہ ترتیب اتنی اعلیٰ اور افضل ہے کہ اس کو قبول کرنے والا ہی ناجی ہوتا ہے اور جنتی ہوتا ہے. بولیے سبحان اللہ. میرے دوستو, شیخین کو آپ دیکھیے, دو یاروں کو, ابو بکر عمر, ان کی ترتیب. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا, اس حدیث پر میں گفتگو ختم کر رہا ہوں اور آپ مرتبہ دیکھیں بزرگوں کا. سرکار نے ایک واقعہ بیان کیا جس کو میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مفہوم اس کا بیان کرتا ہوں. اگر کوئی یہ کہے کہ دوراجی ہاؤس کے اندر بکری بات کر رہی تھی تو کوئی مانے گا اس کو؟ یعنی انسانوں کی بولی بول رہی تھی, کوئی مانے گا اس کو؟ بولو نا, اس پر تو بولو. نہیں مانو. کوئی کہے جناب اندرون سندھ کے اندر اونٹ جو ہے وہ انسانوں کی آواز میں بات کر رہا تھا, کوئی مانے گا اس کو؟ نہیں. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا, ہوا, حضور فرماتے ہیں ایک وقت ایسا ہوا. میں اس کا مفہوم و مراد آپ کو سمجھانے کے لیے اس کو تقریری انداز میں بتا رہا ہوں, اس متون کی سرپرستی کے ساتھ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بینما رجل یرعا غنمن, ایک آدمی بکری چرا رہا تھا. ایک آدمی, بولیے, جامع ترمذی شریف کی حدیث, ایک آدمی بکری چرا رہا تھا. بکری چراتے ہوئے اذا جاء غیبو, یہاں تک ایک بھیڑیا چھپ کے سے آیا. آدمی بکری چرا رہا تھا, بکریاں بہت ساری تھی اس کی, تو سائڈ سے بھیڑیا آیا اور بھیڑیے نے بکری ایک سائڈ سے چھپ کر بکری کو پکڑنے کی کوشش کی. اذا جاء غیب فاخذ شعتا, اس نے بکری کو جیسی پکڑنا چاہا, فجاء صاحبها فانتزع منه, وہ جو اس کا جو مالک تھا نا چرواہا, اس نے دیکھ لیا, او بکری کو پکڑ رہا ہے, جیسی بکری کو پکڑنے لگا نا تو اس نے ڈنڈا پھینک مارا اور بھیڑیے کو بھگایا. یہ میں لطیفے نہیں سنا رہا, یہ حضور کی حدیث ہے, یہ حضور خود بیان کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آقا خود واقعہ بنا کر بیان کر رہے ہیں, بیان ذکر کر رہے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حدیث میں, ان ابی ہریرہ ان النبی قال بینما رجل, ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک چرواہا بکری چرا رہا تھا اور بکریاں بہت زیادہ تھیں, تو ایک بھیڑیا چھپکے سے آیا اور وہ بکری کو پکڑنے لگا, تو چرواہے نے دور سے لاٹھی پھینکی, پھینک کر اس گویا کے بھیڑیے کو بھگایا, بھیڑیا دور ہٹا. رسول کریم خود فرماتے, فقال الذئب کیف تسعن بما بها یوم السبع یوم لا راعی لها غیری, بھیڑیے کو جیسے بھگایا تو بھیڑیا پیچھے جا کر پوزیشن نہیں سنی اور چرواہے سے اس کی انداز میں عربی میں بات کرنے لگا, اس کی زبان میں بات کرنے لگا, کہنے لگا آج تو نے اپنی بکری بچا لی مجھ سے. چرواہا حیران ہے, ارے یہ تو انسانوں کی طرح بات کر رہا ہے, حیرانگی کی بات ہے کیا؟ اور حیرانگی کی نہیں ہوتی تو حضور ایسے بیان کیوں کرتے؟ بالکل. تو کہا وہ چرواہا حیران ہو گیا کہ وہ بھیڑیا کہہ رہا ہے کہ آج تو نے اپنی بکری مجھ سے بچا لی, لیکن اس دن کیا کرے گا جس دن شکار کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ جملے اس نے کہے تو اب اس کو کون مانے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بات دیکھو کتنی عجیب ہے. صحابہ نے کہا حضور یہ بات تو بہت عجیب ہے. سرکار فرماتے ہیں آمن تو بھی وزا لکھا انا ابو بکر و عمر, اس پر کوئی مانے نہ مانے میں ایمان لاتا ہوں, میرے ساتھ ابو بکر عمر ایمان لاتے ہیں. ایک تو وہ ہے نا کہ ابو بکر یہ کہے کہ حضور میں آپ پر ایمان لاتا ہوں. بولو نا سبحان اللہ. اشاعت کا نقطہ بڑا خوبصورت بیان. ایک تو وہ ہے کہ جناب جو ہے ابو بکر صدیق اور عمر یہ کہے کہ میں ایمان لایا رسول اللہ کے ساتھ, لیکن شیخین کی عزت دیکھیں, حضور کہتے ہیں میں ایمان لایا اس کے ساتھ اور میرے ساتھ ایمان لایا ابو بکر عمر. بولیے سبحان اللہ. یہ مقام و عزت اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضرت سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی, اور حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ ہونا کی جلالت آپ دیکھیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا دیکھو علی میں جا رہا ہوں, اب سن لیا آپ بندہ جب سنی ہو جانا تو پھر مولا علی مولا علی کرتے ہیں. اب آپ کو ڈائرہ کار پتا چل گیا کہ کہاں تک پرواز کرنی ہے نا, اب علی علی کریں گے. بولو سبحان اللہ. اب من کن تو مولا پڑھیں گے, اب فہال علی مولا اب پڑھیں گے, انا مدینہ تلیل میں والی بابو اب پڑھیں گے ہم. بولو سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. علی 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 مولا علی اب کہیں گے ہم, کیونکہ یہ پاک لوگوں کی بات ہے. جب طبیعتیں پاک ہو جائے تو پھر بندہ علی علی کرے نا, جب یہ بیلنس پوائنٹ آ جائے. اب سنیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں گئے نا, آخری غزوہ تھا میرے آقا کا, تو حضرت علی المرتضیٰ کو حضور نے بلایا, فرمایا میرے پیارے علی تم مدینے میں رہو اور مدینے کی عورتیں بچے نوجوانوں کا خیال رکھو. مصلے پر میں نے عبداللہ بن مکتوم کو چھوڑ دیا ہے, نمازیں وہ پڑھائے گا, تم پیچھے رہو. کسی کے ذہن میں خیال آیا کہ کہیں حضور حضرت علی سے ناراض تو نہیں کہ غزوے میں ساتھ, بدر میں ساتھ لے گئے, احد میں ساتھ لے گئے, ہر جگہ ساتھ لے گئے, تبوک میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو حضرت علی کے دل میں آیا, حضور کے پاس آئے اور رونے لگے. سرکار نے فرمایا میرے پیارے علی روتا کیوں ہے؟ اب بولو نا سبحان اللہ. پہلی تقریر جو ہم نے کی نا تو حضرت علی خوش ہو رہے تھے نجف میں, اب جو تقریر کر رہے ہیں نا تو گنبد خضرا میں شیخین خوش ہو رہے ہیں. بولو سبحان. آج جا کر کہو سبحان اللہ, کیونکہ ذکر ابو بکر عمر ہو تو علی خوش ہوتا ہے, اور علی کا ذکر ہو تو پھر شیخین خوش ہوتے ہیں. بولیے سبحان اللہ. اور توجہ کرو میرے دوست اس پر, اللہ اکبر. سرکار نے فرمایا میرے پیارے علی تو رو کیوں رہا ہے؟ حضرت مولا علی نے کہا کہ حضور آپ مجھے جہاد میں ساتھ نہیں لے جا رہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں. آپ مجھے مدینے میں چھوڑ رہے ہیں, خود تبوک جا رہے ہیں, حضور گرمی اتنی ہے اور راستہ اتنا خراب ہے اور اسلحہ بھی کم ہے, میرا دل مجھے کھائے جا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ افراد بھی کم ہیں, اور حضور میں اکیلا کیسے رہوں گا؟ میں تو آنکھ کھولا تو آپ کی گود میں, گھٹی ملی تو آپ کی زبان, پلا تو آپ کی آغوش میں. یا رسول اللہ, بولو نا سبحان اللہ, پلا تو میں آپ کی آغوش میں. ہائے ہائے مولا مرتضیٰ کو دیکھیں آپ, سبحان اللہ. پلا تو میں, بولیے محبت سے سبحان اللہ, محبت سے کہیے سبحان اللہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے پیارے علی تم ایک کام کرو, تم جو ہے وہ مدینے پاک کے اندر رک جاؤ, اور مدینے میں رک جاؤ, مدینے کی عورتوں بچوں بوڑھوں نوجوانوں کا تم نے خیال کرنا ہے, ان کا لحاظ رکھنا ہے, اور جب تک میں لوٹ کرنا آ جاؤں تم نے ان تمام کا خیال کرنا ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو جب سنا تو آپ پر کیفیت طاری ہوئی. سنو, بولو سبحان اللہ. کہنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں, مجھے لگتا ہے آپ مجھ سے ناراض ہیں, کہیں ایسا تو نہیں حضور آپ کو میری بہادری پر شک ہو گیا, میری امانت کے بارے میں کوئی بات آ گئی ہو, میری صداقت کے بارے میں بات آ گئی ہو, کہ اب علی لڑنے جیسا نہیں ہے, اب علی آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر دشمنوں کو آنکھ دکھانے جیسا نہیں ہے, علی اب ذوالفقار چلانے والا نہیں ہے. آقا نے سینے سے لگا کر کہا تجھے کس نے کہا یہ بات, اور میں تجھ سے ناراض کیوں ہوں؟ بولو سبحان اللہ, میں تجھ سے ناراض کیسے ہو سکتا ہوں؟ تو کہا حضور مجھے تو یوں ہی لگ رہا ہے نا کہ آپ مجھے دیکھیں, حضور آپ مجھے چھوڑ جائیں تو چھوڑ جائیں, لیکن یہ غزوہ بڑا کٹھن ہے کیونکہ آگے جن سے لڑنا ہے وہ 200,000 ہیں اور آپ 35,000 ہیں, تلواریں بھی کم ہیں, میں مدینے میں کیسے رہوں گا؟ یا رسول اللہ میرا دل نہیں مانتا. میرے آقا نے سینے سے لگا کر فرمایا علی میں تو اس سے ناراض نہیں. بولو سبحان,
بلکہ سینے سے لگا کر حضور نے جملہ فرمایا. اچھا یہ دیکھو کتنے لاڑ سے جملہ کہا. اما تردا اما تردا کیا جملے سبحان اللہ. اما تردا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ.
ارے تو تو میرا اتنا لاڈلا ہے علی, اما تردا چل جلدی سے راضی ہو جا.
اس کا ذرا عشقیہ ترجمہ کرو. اما تردا چل جلدی سے راضی ہو جا, تجھ سے میں ناراض کیسے ہو سکتا ہوں. ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ.
ارے میرے لاڈلے علی, تو تو میرے دل میں بستا ہے, تو تو میرے لیے ایسا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھا.
بولیے سبحان اللہ. حضرت علی کو تسلی ہوئی, اور یہ جزوی فضیلت کسی اور کو نہیں ملی. جب صفین سے حضرت امیر معاویہ لوٹے, یہ ابن کثیر نے لکھا, توجہ ہے, لوٹے تو آپ کے سامنے حضرت, توجہ ہے, سعد بن ابی وقاص تھے. سعد بن وقاص نے ایک روایت سنائی. حضرت امیر معاویہ نے پوچھا تو صفین میں میرے ساتھ نہیں آیا, کیوں نہیں آیا؟ انہوں نے کہا دیکھیں حضرت, بات دراصل یہ ہے کہ صف کے اس طرف ایک ایسا بندہ کھڑا تھا کہ روئے زمین پر اس کا ہم پلہ کوئی نہیں اس وقت. حضرت امیر معاویہ فرمایا کون بندہ اور اس کی کیا فضیلت ہے؟ کہا اس کی فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ نے اس کو چھاتی سے لگا کر کہا تھا, اما تردان تکونا منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اے میرے لاڈلے تو مجھ سے راضی ہو جا, تو میرے لیے ایسے ہیں جیسے موسیٰ کے لیے ہارون ہے. تو یہ میں اور آپ جیسے گئے گزرے لوگ اس بات کو نہیں جانتے, لیکن صحابہ جانتے ہیں. یہ سننا تھا کہ حضرت امیر معاویہ بالکل بیدار ہوئے, فرما اتنی بڑی فضیلت رسول اللہ نے دی, اتنا بڑا جملہ حضور نے کہا.
کہا کہا کس کے لیے کہا؟ کہا علی کے لیے.
کہا علی کے لیے. تو حضرت امیر معاویہ نے آپ کا ہاتھ پکڑا, فرما جلدی بتا یہ بات تیرے ساتھ سنا اور کس نے؟ انہوں نے کہا جی ام المومنین سیدہ ام سلمہ کھڑی تھی, انہوں نے بھی سنا. حضرت امیر معاویہ خاموش ہوئے, اور خاموش ہو کر آپ لوٹے, اور حج پر جب گئے تو حج سے پھر آپ مدینے آئے. مدینے میں آ کر صرف ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے. فقال معاویہ رضی اللہ عنہ, اور حضرت ام المومنین سے پوچھا کہ اما انی لو سمعتہ منہ صلی اللہ علیہ وسلم لما قات. فرمایا کہ جب آپ گئے اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ بات سنی ہے جو سعد بن وقاص مجھ سے یہ کہتا ہے کہ حضرت علی کو حضور نے یہ بڑی فضیلت دی ہے کہ اما تردان تکون امینی بھی منزل کے ہارون موسیٰ, کہ علی تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون ہے؟ سیدہ ام سلمہ نے کہا کہ ہاں میں نے خود سنا ہے. یہ سننا تھا کہ حضرت معاویہ رونے لگے, حضرت معاویہ رونے لگے, اور روتے ہوئے آپ نے یہ جملہ کہا, فرمایا لو سمعت ھذا قبل ھذا الیوم. فرما خدا کی قسم اگر میں اسے صفین سے پہلے سن لیتا کہ میں جس کے سامنے کھڑا ہوں وہ اتنی بڑی شان والا ہے. تو حضرت معاویہ کہتے ہیں لکنت خادما لعلی. بولو سبحان اللہ. لکنت خادما لعلی حتی یموت و اموت. تو دنیا دیکھتی کہ میں علی کے پاؤں کو پکڑ کر اس کا خادم بنتا, اور اس وقت تک علی کا خادم رہتا. بولو نا سبحان اللہ. اس وقت تک معاویہ کہتا ہے علی اللہ میں اس وقت تک علی کا خادم رہتا جب تک علی انتقال کر جاتے یا میں انتقال کر جاتا. ایک بندے نے کہا کہ دیکھو کتنی بڑی شان حضرت مولا علی کی ہے. میں نے کہا تو نے ٹھیک کہا, بڑی شان ہے, لیکن معاویہ کے دل کی صفائی بھی آپ دیکھو کہ جب علی کی فضیلت سنی تو کتنی بڑی بات کہہ دی, آنکھوں سے آنسو نکل گئے. کہا اگر میں یہ بات صفین جانے سے پہلے سنتا تو علی کے ڈر کا غلام بن جاتا. میں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت علی کی بزرگی ثابت ہوئی, لیکن یہ بھی تو کہہ دے کہ معاویہ کا دل علی کے لیے صاف تھا. میرے آقا کا جب انتقال ہوا میرے دوستو, سرکار نے فرمایا میرا مجھے میرے انتقال کے بعد حجرے میں رکھ دیا جائے, اور سب لوگ آئیں درود پڑھ کے چلے جائیں, اور آقا نے فرمایا جب سب فارغ ہو جائیں تو دروازہ بند کر دیں. بخاری شریف کی حدیث ہے, پوچھا گیا حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ عرش والا رب مجھ پر درود پڑے گا. ادھر صلات کا معنی ہے درود پڑے گا, یہ آقا کی شان ہے. بولیے سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو حضور نے فرمایا میرے جسم کو میرے حجرے میں رکھ دیا جائے, صحابہ آتے تھے دس دس پندرہ پندرہ درود شریف پڑھ کے چلے جاتے، اور آقا نے فرمایا تھا جب سب فارغ ہو چکو تو پھر میرے کمرے کا دروازہ بند کر دینا، کیوں؟ اس لیے کہ عرش والا رب مجھ پر درود پڑے گا. بولو سبحان اللہ. ساتھ میں حضور نے یہ بھی فرمایا، قاضی آس کہتے ہیں ساری وصیت میرے آقا نے جب کی نا تو سرکار نے فرمایا لوگوں سنو، میرے وصال کے بعد میرے جسم کو کپڑے کے اوپر یا کپڑے کے نیچے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، صرف میرا علی لگائے گا، صرف میرا علی لگائے گا. بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. آپ جملے پر غور کر رہے ہیں، سرکار نے فرمایا میرے جسم کو پانی ڈالنے کے لیے کمرے میں کوئی نہ مرد نہ عورت کوئی نہیں ہو، فرما کر میرے جسم کو ہاتھ لگانے کے لیے کوئی آئے اور میرے جسم کو ہاتھ کوئی لگائے تو علی لگائے. بولی سبحان اللہ، اللہ اکبر. اور یہ کیوں فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ حضور علیہ السلام کے جسم مبارک پر ہاتھ لگائے، خود حضور فرماتے علی اگر تیرے علاوہ کسی نے میرے جسم کو دیکھ لیا تو وہ اندھا ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اندھا ہو جائے گا. تو حضرت علی کہتے ہیں کہ غسلت النبی، میں نے حضور علیہ السلام کے جسم پر پانی ڈالا، تو فذهبت انظر ما يكون من الميت، تو میں نے کئی میتوں کو پہلے بھی نہلایا ہے لیکن جب آقا علیہ السلام کے جسم مبارک پر میں نے پانی ڈالا تو میں حضور کے ہونٹ کو سائڈ سے دیکھتا تھا، کیونکہ میت کے منہ سے پیلا پانی نکلنا شروع ہوتا ہے، یا سبیلین پیشاب کی جگہ سے پیشاب گندگی خارج ہوتی ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں جب میں نے حضور علی صلی اللہ، ایک تو یہ مرتبہ حضرت علی کا ہے. بولو سبحان اللہ. یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. تو سرکار نے فرمایا علی تیرے سوا میرے جسم کو کوئی غسل نہ دے، اگر کسی نے میرے جسم کو تیرے علاوہ دیکھ لیا تو وہ اندھا ہو جائے گا. قاضی اعظم رحمہ اللہ نے بالکل ابتدا میں لکھا ہے شفا میں، حضرت علی فرماتے جب میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دیا، فذهبت انظر ما يكون من الميت، تو میں دیکھنے لگا ہر وہ چیز جو میں میتوں میں دیکھتا تھا. فرما فلم اجد شيئا، میں نے کوئی چیز حضور کے جسم میں ایسی نہیں پائی جس کو دیکھ کر بندہ گھن کھائے. بولو سبحان اللہ. میں نے کوئی چیز ایسی نہیں پائی جس کو دیکھ کر بندہ گھن کھاتا ہے. حضرت علی کہتے ہیں اسی وقت میں نے کھڑے کھڑے یہ بات کہی، فقلت تبت حیا ومیتا، فرما حضور آپ چلتے پھرتے تھے تب بھی خوشبو والے ہیں، آپ اس شریر مبارک پر ہیں تب بھی خوشبو والے ہیں. حضرت علی کہتے وقال وسعت منه ریح طیبه ولم نجد مثلها. حضرت علی کہتے ہیں خدا کی قسم میں جب حضور کے جسم پر پانی ڈال رہا تھا تو خوشبو کے بھبکے نکل رہے تھے. علی کہتے ہیں ولم نجد مثلها، ایسی خوشبو میں نے کبھی نہیں سنی جو حضور کے جسم سے اٹھ رہی تھی. بولی سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ مقام ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور یہ چار یاروں کی شانیں ہیں. بولی سبحان. حضرت مولا مرتضیٰ کے میرے فضائل آپ کے سامنے آخر میں بیان کیے، تو یہ آج جو یوم ہوا یہ یوم سارے بزرگوں کی ترجمانی کا یوم ہوا، سلسلہ قادریہ کی ترجمانی کا یوم ہوا، سلسلہ سہروردیہ کا، سلسلہ نقشبندیہ کا، سارے پیروں کا. اس لیے کہ جن چار یاروں کا ہم نے ذکر کیا، سنو سنیو، یہ وہ ہیں کہ انبیاء کے بعد روئے زمین پر سب سے بڑے ولی ہیں. بولیے سبحان اللہ. تو اللہ رب العالمین اس عقیدے کو جم کر سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا. بولیے سبحان اللہ. اس پر عمل کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے. دوراجی کے ہمارے غیرت مند بزرگوں، ان نوجوانوں کو، ان محلے والوں کو، ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں بیٹیوں کو، اس سارے محلے والوں کو اللہ برکت عطا فرمائے کہ ان کی یہ دین سے محبت ہے، ذوق ہے کہ ہر سال اپنے اس گھر کے صحن میں چار یاروں کا ذکر کرتے ہیں. بولیے سبحان اللہ. ان گھروں کے اندر جتنی میری مائیں، میری بیٹیاں، میری بہنیں، میرے بزرگ، میرے بڑے بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت کامل عاجلہ عطا فرمائے، شفاء کلی عطا فرمائے. جتنے لوگ یہاں سے دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، سب اس ذکر میں شریک ہیں، اور الحمدللہ ہم نام لیں یا نہ لیں ان کی روحوں کو ان کا حصہ مل رہا ہے، کیونکہ آج ان کے گھر کی دہلیز پر ایک محفل لگی ہے، اور وہ محفل رکھی ہے جو الحمدللہ چار یاروں کا ذکر ہے، جنہوں نے اس محفل کو سجانے میں ان بچوں کے ساتھ سرپرستی کی. میں ان کو جانتا ہوں، کنج کے نام بھی جانتا ہوں،
میرا دل ان کے لیے دعا گو ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں تہدی سے نعمت کے لیے تملق بناوٹ نہیں میرے دوست. میں نے حدیثیں پڑھی ہیں, میری زبان اچھی نہیں, میری طبیعت اچھی نہیں, میں خود اچھا نہیں, لیکن جو میں نے کلام پڑھا وہ بہت اچھا ہے, میں نے جن کے فضائل پڑھے وہ بہت اچھے. میں اس کا ثواب دوراجی کے مرحومین کی روحوں کو پہنچاتا ہوں جو میں نے پڑھا, جو بیمار ہیں ان کی صحت یابی کے لیے پہنچاتا ہوں. جتنے سنی یہاں پر بیٹھے ہیں, آپ کہیں گے آپ برادری کر رہے ہیں, تو میں نے کہا یہ بھی تو کمال ہے نا کہ سید ہو کر دوراجی والوں کا نام لے رہا ہوں, کیونکہ جو دین کا کام کرے گا اس کا نام ہوگا. بولیے سبحان اللہ. جو دین کا کام, حل جزاء الاحسان ہے الا الاحسان, احسان کا بدلہ کیا ہے؟ احسان. بولیے سبحان اللہ. یہ مرکز دیکھیے, الحمدللہ مسجد حبیبیہ فیضان ہے الحمدللہ, نمازیں لوگ پڑھتے ہیں, ہدایت پاتے ہیں, دین سیکھتے ہیں. تو اللہ دعا کریں اس مسجد شریف کے لیے بھی اللہ رب العالمین اسے سلامت رکھے, اور اللہ رب العالمین تمام مراکز اور مشائخ اہل سنت کو سلامت رکھے. اور میں آپ کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا, کیونکہ ہمارے وہاں اتنے متون, اتنی نصوص, اتنے دلائل کو سننے والی تقریریں نہیں سنی جاتی, لیکن آپ ماشاءاللہ دو سے سوا دو گھنٹے بیٹھے. میری ماں, میری بیٹیاں, اللہ ان کو سلامت رکھے, آپ نے بیٹھ کر ایک ایک دلیل کو سنا. الحمدللہ اہل سنت میں انقلاب ہے کہ جب نوجوان بیٹھ کر شاہ جی دو دو گھنٹہ عبارتوں کو سمجھے, عقیدوں کو سمجھے, تو اہل سنت کا مستقبل روشن ہے انشاءاللہ. اللہ رب العالمین آپ کے گھروں کو آباد رکھے, آپ کے بچوں کو آباد رکھے, کاروبار کو آباد رکھے. میں نے جو جملے کہے ہیں میں اپنی نیت بتا دوں, صرف مسلک کی نیت سے کہے ہیں, کسی کی اہانت, کسی کی توہین, کسی پر تبرہ نہیں, مسلک کے لیے کہ کوئی ناراض ہوتا ہے ہوتا رہے, ہمیں مسلک کے لیے بات کی. خوش ہوتا ہے اللہ اجر دے, ہم نے تمہیں خوش کرنے کے لیے بات نہیں کی, مسلک کی بات کی ہے, عقیدے کی بات کی, اہل سنت کی بات کی. تو اللہ رب العالمین ہمیں لوگوں کو اپنی ذات پر جمع کرنے کی بجائے ان چار یاروں پر جمع کرنے کی. بولیے سبحان اللہ. آمین. اس بستی پر اللہ رحمت اتارے, اس علاقے کو اللہ آباد رکھے, اللہ رب العالمین ہر سنی کے گھر کو آباد رکھے, اس ملک پاکستان کو اللہ آباد رکھے. کوئی فرقہ واریت نہیں تھی میرے دوستو, ادھر ہم سنی ہیں, عقیدہ سیکھ رہے تھے, وہ آپ نے خلاف بولا, تو میں نے کہا ان کی بات تو میں نے یہاں کرنی نہیں تھی, کیونکہ ہم سنی ہیں اور یہاں سب سنی بیٹھے, ٹھیک ہے نا. ہم نے یہ کہا کہ بھائی جس نے صدیق اکبر کو پہلا نہیں مانتا, آپ مانتے ابو بکر صدیق کو پہلا؟ کہے گا نہیں مانتے. تو میں نے کہا اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں آپ سنی نہیں ہیں. کہے گا نہیں ہے. تو میں نے کہا آپ آئے کیوں ہیں پھر یہاں؟ تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سنی وہ ہے جو حضرت ابو بکر صدیق کو افضل مانے, ٹھیک ہے, اور امت کا سب سے پہلا ولی مانے, ابو بکر صدیق, فاروق اعظم, عثمان غنی, مولا مرتضیٰ. اللہ رب العالمین نوجوانوں تمہیں علم, چاہے تم کالج یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہو چاہے مدرسوں میں پڑھتے ہو, اللہ تمہارا شرح صدر کرے, تمہارے سینوں کو کھولے, علم کے لیے کھولے, اور وہ علم پھر تم دین کے لیے لگاؤ, اسلامی معاشرے کے لیے لگاؤ, ترقی کے لیے لگاؤ, اچھے عقیدے کے فروغ کے لیے لگاؤ, محبت کے ساتھ, دلائل کے ساتھ, اخوت کے ساتھ, واسطہ پیارے کا ایسا ہو جو سنی مرے, یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا, عرش پہ دھومے مچے وہ مومن صالح ملا, فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.